بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunnah.com.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کی دینی پیاس بجھانے اور آپ کے اشکالات کو دور کرنے کی خاطر آپ کے سامنے اس وقت عالم اسلام کی معروف علمی شخصیت فضیلت الشیخ اے این رحمانی حفظہ اللہ سے کچھ مفید اور اہم سوالات کرنے جا رہے ہیں. دراصل یہ سوالات ہمیں قرآن سنہ ڈاٹ کام کی طرف سے موصول ہوئے ہیں. یہ سوالات در حقیقت آنے والے دنوں میں جدہ میں منعقد ہونے جا رہی ایک 9 دنہ کانفرنس کے پیش نظر مرتب کیے گئے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے آج بتاریخ اکرم جمادی الاول 1425 ہجری بمطابق 19 جون 2004 کو الخبر سعودی عرب میں ہمارے بیچ فضیلت الشیخ موجود ہیں. اس موقع کو ہم غنیمت سمجھ کر ان سوالات کے جوابات ان سے طلب کرنے اور یہ جوابات ایک انٹرویو کی شکل میں پیش کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں فضیلت الشیخ کو الخبر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں.
شیخ، آپ کے لیے سوال ہے کہ غلو کی تاریخ کیا ہے، اس کے مترفات کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. غلو سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں حد سے بڑھ جانا، یہ کسی بھی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا. غلو دین میں حرام ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ لا تغلو فی دینکم، کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو. رسول اللہ کی حدیث ہے ایاکم الغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، صحیح بخاری. تم غلو سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلی قوموں کو غلو نے ہلاک کر دیا. تو غلو سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز یا کسی بھی انسان کے بارے میں جو اس کی ایک مقررہ حد ہے اس سے بڑھ جانا یا اس کو بڑھا دینا. جیسے کسی شخص کے تعلق سے آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کی ہر بات ٹھیک ہے، یا اس کی میں ہر طرح سے پیروی کروں، تکلیف کروں، یہ غلو. یا کسی شخص کے لیے یا کسی چیز کے لیے آپ کا عقیدہ ہو اس کو سجدہ کرنا روا ہے، حالانکہ سجدہ اللہ کا حق ہے، یہ اس کے بارے میں غلو ہے. یہ غلو کا جو اصل نقطۂ آغاز ہے یہ ہے تعظیم میں بڑھ جانا، اور کسی کی تعظیم کرتے کرتے اس کو اس کے مقام کو بڑھا دینا. یہ انتہائی مضر ہے، کیونکہ غلو جو ہے وہ شرک پر جا پہنچتا ہے. جو نبی اسلام کا فرمان ہے کہ تم سے پہلی قوموں کو غلو نے ہلاک کیا، تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو شرک پیدا ہوا ہے، جو شرک کا آغاز ہوا وہ غلو کی اساس پر ہوا. چنانچہ نوح علیہ السلام سے پہلے تقریباً 10 صدیاں اس میں شرک نہیں تھا، اور جب نوح علیہ السلام کا دور آیا تو اس دور میں 5 نیک افراد جو نیک تھے لیکن مشہور تھے، جن کا قرآن ذکر کیا، بد، سوا، یہود، یہود النصر، جب یہ مر گئے تو لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی اور تصویریں بنا کر اپنی عبادت خانے میں رکھی، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر ان کو اللہ کی یاد آئے گی. پھر رفتہ رفتہ ان کی اولادیں اور آگے لوگ آئے تو انہوں نے اپنے آبا اجداد کی اس تعظیم کو دیکھا، تو رفتہ رفتہ وہ تعظیم عبادت کی شکل بن گئی. تو گویا غلو کا یہ نقصان ہے کہ یہ شرک کو جا پہنچتا ہے اور بندے کو مبتلا شرک کر دیتا ہے. یہ غلو انتہائی بری چیز ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جس چیز کی جو حد ہے اس حد پہ رکھا جائے اس کو. جیسے نبی اسلام کا ایک مقام ہے، اس مقام سے زیادہ آپ کی تعریف کرنا، آپ کو خدا کا بعض لوگوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہ محبت میں غلو ہے. یا بات جیسے ہمارے سندھ میں پہاڑ ہے، بلوچستان میں کوہ مراد، اس کا لوگ طواف کرتے ہیں. تو تواب کے بیگما کا حق ہے. تو کسی بھی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا اور اس کی تعظیم میں بڑھ جانا یہ غلو ہے, اور غلو کے مفاسد بہت زیادہ ہیں, جن میں سے سب سے خطرناک یہ بھی ہے کہ یہ شرک میں بندے کو داخل کر دیتا ہے, اور جب بندہ شرک میں داخل ہوگا تو اس کا دین دنیا ہر چیز برباد ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول کے فرمان کی نافرمانی, اللہ تعالیٰ نے غلو سے روکا, نبی علیہ السلام غلو سے روکا. اگر آپ غلو کریں گے اور غلو کا مظاہرہ کریں گے تو یہ دین کی ایک مخالفت ہے اور نافرمانی ہے اور ایک محاذ رائے شمار ہوگی. دین مقاصد کی وجہ سے غلو سے اطراف بہت ضروری ہے. کسی بھی چیز میں غلو نہ ہو, نہ کسی قبر کے بارے میں, نہ کسی انسان کے بارے میں, نہ کسی کتاب کے بارے میں, نہ کسی پتھر کے بارے میں, بلکہ جو اس کی حد ہے اس حد کو اس کو قائم رکھا جائے. جیسے امیر عمر کھڑے تھے حضرت اسود کے پاس اور کہا کہ کوئی پتھر ہے, نہ تو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. صحیح عقیدہ بالکل. اب کئی لوگ غلو کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ حضرت اسود ہے اور اس میں یہ خاصیت ہے, کڑا پتھر میں یہ خاصیت ہے, تو یہ سب غلو کی شکلیں ہیں جو دین کو برباد کر دیتی.
دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میانہ روی سے جو ہے کام لینا چاہیے, تو اصل دین کے روح سے میانہ روی اصل میں کیا ہے, کس طرح کی میانہ روی ہونی چاہیے, کیا کوئی کمپرومائز کیسے ہونا چاہیے کہ ہم چلو کر لیں گے, یا دین کی اصل میانہ روی کے اصل روح کیا ہے؟
میانہ روی کو عربی میں اعتدال کہتے ہیں, اور اعتدال کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں عدل کا مظاہرہ کرنا اور اس کے لیے انصاف کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ اعتدال کا پیمانہ انسانوں کے پاس نہیں ہے, بلکہ اعتدال ہر اس چیز کا نام ہے جو شریعت سے ثابت ہے. شریعت پر چلنا, کتاب و سنت پر چلنا, یہ اعتدال ہے. اور ہمارا دین وسط ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ وتوارک جعلناکم امتاً وسطا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, ایک معتدل امت جو اس دین پر چلے گی. اعتدال یعنی خود ساختہ چیز کا نام نہیں میانہ روی, بلکہ یہ شریعت پر چلنا یہ میانہ روی ہے. اور شریعت نے میانہ روی کی دعوت دی ہے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اعتدال پر چلنے کا حکم دیا ہے. تو اعتدال دراصل اس راستے کا نام ہے جو افراد اور تقریب کے درمیان ہے. افراد کا معنی کسی چیز کو اس کے حد سے بڑھا دینا, اتنا اس کی تعلیم ہو کہ اس کو اس کی حد سے بڑھا دینا. اور تقریر کا معنی کسی چیز کو اس کی شان میں کمی کر دینا, اس کی حد میں سے کمی کر دینا. دین اسلام نہ تو افراد کا قائل نہ تقریر کا قائل, بلکہ وقت کا بیان ادارے کا شدید ہے. اس کا جو درمیانہ راستہ ہے, شریعت نے ہر چیز میں اس کو تنظیم دی ہے اور شریعت بھی نے وہ طرف متعین کی ہے. اور شریعت کے احکام میں نہ تو افراد ہے اور نہ تقریر ہے, بلکہ میانہ روی ہے. اور اسی کا درد ہے, انسان اپنی زندگی میں بھی اسی چیز کو اپنا اسی چیز کو ترغیب دے کہ ایک چیز کے پیچھے اتنا نہ پڑ جائے کہ وہ حد سے بڑھ جائے, اور اس لیے سستی نہ کرے کہ بالکل ہی کم ہو جائے, بلکہ بالکل جو دیوانی شکل ہے اس کو اختیار کرے. جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ تم دین پر یعنی چلو اقتصاد کے ساتھ اور ایک میانہ روی کے ساتھ, اور تم یہ کوشش نہ کرو کہ تم دین کے تعلق سے اپنی طاقت سے پڑھ کر ہر وقت عمل ورنہ یہ چیز تمہیں کھٹا کر مار دے گی, اور دین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور کوئی حاوی نہیں ہو سکتا, بلکہ تم میانہ روی اختیار کرو. آپ نے نکال دی تو تم ایسا مسافر بنو کہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ آرام بھی کرتا ہے, رستے میں رکتا بھی ہے, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, دھوپ سے بچتا بھی ہے, تجولا بھی کرتا ہے, جب اٹھتا ہے کچھ اس کی چسکی بحال ہوتی ہے پھر سفر شروع کر دیتا ہے. تو میں ایسا مسافر نہ کروں جو گھر سے چلا دوڑنا شروع کر دیا کہ کہیں نہیں رکوں گا, کہیں کھاؤں گا پیوں گا نہیں, بلکہ منزل پہ جا کے دم لوں گا. ایک وقت آئے گا کہ وہ آ کر تھک ہار کے بیٹھ جائے گا اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. تو شریعت نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا کہ ہم افراد و تقریر کے درمیان بالکل اعتدال کا راستہ اپنائیں. اعتدال کا ہر راستہ وہی راستہ کہلائے گا جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. بعض اوقات ہم اعتدال کے راستے کو خود متعین کرتے ہیں. مثلا ایک شخص سنت کی دعوت دیتا ہے کہ اس سنت پر عمل کرو جس کا یہ اجر, اور آپ یہ کہیں کہ یہ سنت اگر اپنائی جائے گی تو اختلاف پیدا ہوگا. لہٰذا اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو فی الحال, یہ اعتدال نہیں. اعتدال دین پر چلنے کا نام ہے.
سنت سے حد کرنی ہے,
حد کرنی ہے, بالکل نہیں.
تو یہاں پر اما کی جو مجھے تکلیف کی جاتی ہے اور یہ طرف, اور دوسری طرف جو ہے مادر پدر آزاد ہم کی سنتے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے تکلیف سے نکلے اور قرآن حدیث کے نام پر کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ہر حدیث پر عمل کرتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر بھی وہ عمل نہیں کرتے, مطلب اور آگے نکل جاتے ہیں, مطلب ان کا مطلب کہاں تک ان کو رکنا چاہیے, یعنی ایک طرف سے ہٹ کر جتنا دور چلے جاتے ہیں وہ دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں, اور اس کہاوت پر بھی کیا غور کرنا چاہیے کہ ہم صرف قرآن سنت پر ہی عمل کرتے ہیں جس میں اجماع اور قیاس کی کوئی جگہ نہیں ہے, تو اس کا اجماع اور قیاس کا کیا مقام ہے؟
دیکھیں, جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ یہ تکلیف سے نکلے اور لوگ پھر بار بار آزاد ہو جاتے ہیں, تو پہلی بات یہ ہے کہ تکلیف حرام ہے, تکلیف ناجائز, اور اس دین میں کسی کی تکلیف نہیں بلکہ اس دین کے ساتھ اللہ کے رسول کی, اللہ پاک فرمانے کا فی اللہ وافی الرسول, اور اللہ پاک فرمانے کا ان کو فکر ہو جاتا بھی کہ تم میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر ہو, ورنہ نہیں, کسی اور کی اگر تم پیروی کرو گے اس پیچھے چلو گے وہ ہدایت نہیں بلکہ ہدایت صرف میرے پیغمبر کی اتباع میں, تو تکلیف شخصی تو ناجائز, بلکہ اس کو شرک کا کہا گیا کیونکہ اللہ پاک فرمان ہے کہ اس طرح ہزار عمر حبان ہوں ارباب من دون اللہ, ان لوگوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا, ابھی پھر حاضر نے کہا کہ ہم نے تو ان کو کبھی نہیں پوجا, کبھی عبادت نہیں کی, تو پھر قرآن نے کیسے کہہ دی؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ان کے حلال کو حلال نہیں مانا اور ان کے حرام کو حرام نہیں مانا, کہا یہ تو تھا یہی تو ان کی عبادت, جن کا عبادت ہو ان جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں, اور عبادت ہونا رب العزت کی, تقلید شخص کی تو حرام ہے, اس کو شرک تو کہا گیا ہے, لیکن ایک بندہ تقلید کو چھوڑ کر مادر کی طرح آزاد ہو جائے اور یعنی ایسا راستہ اختیار کرے کہ وہ کتاب و سنت کا جو ایک قید ہے اس سے بھی نکل جائے, تو یہ بھی جرم, یہ بھی غلط ہے, بلکہ تقریب شخصی سے نکلنے کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کو اپنا لے, اس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو دوسرے میں سنت رسول اللہ ہو, کتاب و سنت کے ساتھ تمسک یہ مادر کی طرح آزادی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں اپنے آپ کو جکڑ دے, رسول اللہ کا فرمان ہے دنیا سجن المؤمن جنت الکافر, کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے, اس کا معنی یہ کہ مومن یہاں آزاد نہیں ہے کہ اپنی رائے استعمال کریں اور اپنی عقل استعمال کریں, بلکہ مومن پابند ہے جیسے وہ جیل میں ہے, کہ جیل میں رہتا ہے اس کی کوئی مرضی نہیں, اس کا سارا کام اٹھنا بیٹھنا وہ جیلر کے قانون کے مطابق ہوگا, مومن دنیا میں اپنی مرضی نہیں چلائے گا بلکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا پابند ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے دائرے میں, تو انہیں تقلید کو چھوڑ کر انسان اتنا آزاد ہو کہ وہ حریت عقل و فکر کتاب بن جائے اور کتاب و سنت سے باہر نکل جائے, یہ پھر دوسرا جرم ہے, بلکہ اپنے آپ کو کتاب و سنت کا تابع بنا لے, یہ تقید جو ہے یہ مادر کی آزادی نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی عبادت ہے جو مطلوب ہے اور جنت کا راستہ ہے,
اس میں اجماع
کا کوئی دخل نہیں ہے, ہاں دین اسلام کے انہیں فقہ ہیں کہ چار اصول ہیں, چار مفاضر ہیں, یہ احکام کہاں سے ملیں گے اس کے چار مصادر, ایک قرآن دوسرا حدیث تیسرا اجماع اور کیسا قیاس, بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف دو دلیلیں قرآن اور حدیث اجماع اور قیاس میں, اس پر میں اتنا اضافہ کرتا ہوں کہ دلیلیں دو ہیں, اصل مصدر دو ہیں, ایک قرآن اور ایک حدیث, اجماع جو ہے وہ کیا چیز ہے, اجماع کو ہم مانتے ہیں لیکن اس کی حدود ہے, اور سب سے نمایاں حد یہ ہے کہ اجماع صحابہ کے اجماع کا نام ہے, کسی مسئلے پر صحابہ کرام کو متفق ہونا, یہ ایک چیز صحابہ کے دور میں ہوتی تھی اور تمام صحابہ کو متفق تھے, اسے اجماع کہتے ہیں, اجماع امت کے لیے اس طرح ہے بقول ابن حضرت رحمہ اللہ کہ یہ نہ تو حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ممکن, یہ امت کچھ تو گزر چکی ہے, کچھ آج موجود ہے اور کچھ قیامت تک آنے والی ہے, تو یہ ساری امت کہاں جمع ہوتی ہے اجماع کرے کسی چیز پر اور کسی میں متفق ہو, اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اجماع سے مراد کسی مسئلے پر صحابہ کرام کا اتفاق ہے, تو وہ ایسا مسئلہ جو قرآن حدیث میں نہیں ہے لیکن صحابہ کے اتفاق ان کے اقوال سے ہمیں ملتا ہے تو ہمارے لیے وہ کارگر قبول ہے, یہ اجماع ہے, جہاں تک قیاس ہے تو قیاس کو دین کہا گیا ہے کہ یہ دینی مسائل قیاس سے بھی خارج ہوتے ہیں, اس پر ہم عرض کرتے ہیں کہ قیاس کے کچھ اصول ہیں, قیاس کے کچھ اصول ہیں, نمبر ایک یہ کہ قیاس میں ایک ہوتا ہے مخیص, ایک ہوتا ہے مخیصر ہے اور ایک ہوتا ہے علت, یہ تین چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو کسی مسئلے میں, یہ آپ کس چیز کو قیاس کر رہے ہیں اور کس پر قیاس کر رہے ہیں وہ دونوں واضح ہوں, اور قیاس کرنے کی علت جو ہے وہ واضح ہو تب یہ قیاس جو ہے وہ بنے گا, لیکن علماء یہ فرماتے ہیں جو بعض قیاس کی اس طرح ہمیں کوئی مثال نہیں ملی, زیادہ سیاست کو ہم دین کے مسالے میں شمار نہیں کرتے کیونکہ اس کی تو مثال موجود ہی نہیں, سیاست کی مثال موجود ہی نہیں. جانے کہتے ہیں جیسے آج کل یہ چرس ہیرون وغیرہ یہ سگریٹ نوشی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی, آپ اس کو حرام کہتے ہیں. کیوں حرام کہتے ہیں؟ شراب پر قیاس کرتے ہیں, اس لیے حرام ہے. تو قیاس ہوا نا, حالانکہ یہ ہم قیاس نہیں کرتے بلکہ نبی اسلام کی حدیث سے ان کو حرام کرتے ہیں. نبی اسلام کا فرمان ہے کہ کل اس کو حرام ہے, ہر وہ چیز حرام ہے, اس میں سگریٹ بھی داخل ہو گیا, ہیرو میں داخل ہوگی, چرس بھی داخل ہوگی, ہر وہ چیز نشا کو جاگی داخل ہوگی. تو جو مثال آپ دیتے ہیں وہ باطل ہے, وہ چیزیں ہم اللہ کے نبی کے فرمان سے حرام کر رہے ہیں. تو آج تک قیاس کی مثال تو ہمیں نظر نہیں آئی تھی, اس لیے اس کو دین کے مسائل میں شمار کرنا یہ اسے ہم اللہ نہیں سمجھتے. اصل دلیل کتاب اللہ ہے, تو سنت رسول اللہ ہے, اور اجماع ہے وہ اجماع جو صحابہ سے ہم کو ملے, وہ بھی ہمارے لیے حجت و ثابت ہوئی.
تو قابل ملامت
کیا, قابل ملامت کی بات یہ ہے کہ آپ مال عقل کے بنا پر مسائل جو ہے وہ اختراع کریں, اور اس میں جو اصول ہے وہ کہا کہ اصل جو بیان کردہ کہ مقیس مقیس علیہ اور علت کا موجود ہونا, ان کی رعایت رکھے بغیر آپ قیاس کریں, جس کا معنی ہے کہ اپنی عقل سے مسائل بیان کریں اور ثابت کریں, تو وہ چیز قابل ملامت.
دوسرا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا جواب کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ظاہر یا فطری کا,
یہ ایک اتحام ہے اہل حدیثوں کا. ویسے تو حدیث کا ظاہر جو ایک اچھی طرح کا مفہوم ہے وہ لینا چاہیے بغیر کسی تعویل کے. بیشتر لوگ ایسے ہیں جن کے منج میں تعویل ہے, حدیث میں تعویل کریں گے اور تعویل کے ذریعے کوشش کریں گے کہ حدیث اور قول امام میں مطابقت پیدا ہو جائے. جیسے کرخی نے لکھا ہے نا کہ کوئی حدیث اگر قول امام کے خلاف ہے تو پہلے ہم تعویل کریں گے, کوئی ایسی تعویل جس سے حدیث اور قول امام جمع ہو جائے اور دونوں جنہوں کو یکساں ہو جائے, اور اگر تعویل نہ ہو سکی تو پھر وہ ہم کہیں گے کہ حدیث منسوخ اور قول امام ناسخ ہے. یہ بہت بڑی جسارت ہے. تو اگر حدیث کو یعنی ظاہر کہنا یا ظاہریہ کہنا, اگر جو اس معنی میں کہ ہم بغیر کسی تعویل کے ظاہر حدیث کو لیتے ہیں, مثلا نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا کہ لا تراض اللہ کے فاتحہ کی کتاب, کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی, بالکل سادہ سی چیز ہے اور سیدھا سا ایک مفہوم ہے, اس کا معنی یہ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو اگر تو یہ معنی ہے پھر درست ہے, پھر واقعی ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل ظاہر ہیں. اور اگر اس سے مراد یعنی ظاہری ایک فرقہ ہے اس کی تقلید ہے تو پھر ہم اس کا انکار کرتے ہیں. داؤد الظاہری ایک محدث گزرے ہیں جو یعنی ظاہر حدیث کو لیتے تھے اور اس میں مجھے غلوم کر کے گیا تھا. مثال کے طور پر اگر یہ ہے کہ یعنی چاندی اور سونے کے برتن میں کھانا منع ہے, تو اتنا ظاہر دیتے وہ کہتے ہیں کہ کھانا منع ہے پینا جائے گا, ہاں اتنا ظاہر. تو اس سے ہم متحد نہیں ہیں, نہ اس کی ہم دعوت دیتے ہیں. تو اگر تو مراد ہے کہ ہم یعنی بالکل سادگی کے ساتھ بغیر کسی تعویل و تعصب کے حدیث کے ظاہری معنی کو لیتے ہیں اور وہی مراد ہے تو پھر ٹھیک ہے, اور اگر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم داؤد ظاہری کے مقلد ہیں تو پھر یہ معنی باطل ہے, ہم اس سے بری ہیں. بس داؤد و ظاہری یہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ یہ بیشتر مقامات پر کتاب و سنت کے نصوص سے استدلال کرتے ہیں اور ان کا استدلال بڑا قوی ہوتا ہے, اور بعض جگہ پر ظاہریت غالب آ جاتی ہے, غلو کر جاتے ہیں.
سلف صالح نے امت کے منحج و سخت پر کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کیا امید ہے؟
سلف صالح سے دوبارہ پڑھیے.
سلف صالح نے امت کے منحج و سخت پر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی اہمیت کیا؟
سب سے پہلے اس طرز کو سمجھنے کا طریقہ, سلف صالح کتاب و سنت کو اساس بناتے ہیں اور وہ قرآن کو اور حدیث کو سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے, کہ القرآن یفسر بعض بعض الحدیث یفسر بعض بعض, کہ قرآن بعض وقت اپنی تفسیر خود کرتا ہے اور حدیث بعض وقت اپنی تفسیر خود کرتی ہے. تو سلف صالحین کے نزدیک فہم قرآن کا طریق اول یہ ہے کہ کتاب اللہ کو کتاب اللہ سے سمجھیں, یہ حدیث کو حدیث سے سمجھیں. اس کے بعد کتاب و سنت کے فہم کے لیے صحابہ کا فہم, سرزارین کے فہم کی ایک احساس ہے, بڑی قوی احساس ہے کہ قرآن و حدیث کو فہم صحابہ سے سمجھے. اور تیسری چیز یہ کہ بعض اوقات کتاب و سنت کے فہم کے لیے لغت کی مدد لینی پڑتی ہے, تو جو لغت کا ایک ظاہری معنی ہے وہ لے کر براد کیا جائے. تو یہ طرق ہیں سلف صالحین کے نزدیک کتاب و سنت کے فہم کے. باقی یہ اہمیت, تو اہمیت بالکل واضح ہے, اگر ہم قرآن و حدیث پر تجزیہ کریں, انہیں کو پڑھیں, انہیں کو سمجھیں, انہیں پر عمل کریں, تو پھر یہ معنی ہے اطیع اللہ اور اطیع رسول کا, کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اگر کرنی ہے تو وہ کتاب و سنت کے فہم اور ان پر عمل سے حاصل ہوگی, کسی اور کے قول سے نہیں. تو یہ ایک بڑی نمایاں اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی چیز کا حکم دیا کہ اطیع اللہ اور اطیع رسول, طلاق ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو یہ عمل بھی کتاب و سنت سب سے اہم چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, ہدایت پر قائم رہو گے. تو مانا اس طریق پر اگر ہم قائم ہیں تو ہدایت پر قائم ہیں اور گمراہی سے بچنے والے ہیں. اس کے علاوہ دنیا کے بہت سے منافع, آخرت کے فوائد, یہ سارے کے سارے جو قرآن جس میں مذکور ہیں یہ سب کے سب حاصل ہوں گے. تو یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں, بڑی متوجہ دینی چاہیے سب کو.
اچھا, اہل حدیث ہندوستان اور پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سلف صالحین امت کے طریقے پر جو ہے زیادہ توجہ نہیں دیتے, کیا یہ الزام صحیح ہے؟
یہ الزام باطل. احد الحدیث الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا تسلسل ہے جو ہندوستان کی یا پاکستان کی اہل حدیث ہے, اور الحمدللہ اس منہج کو سمجھنے والے ہیں. اگر کوئی فرد کسی مسئلے میں انحراف کرتا ہے تو وہ ایک فرد کی بات ہے, وہ پوری جماعت کی بات نہیں ہے. تو احد الحدیث الحمدللہ اپنے اس منہج پر قائم ہے جو سلف صالحین کا منہج ہے, ہر چیز میں, توحید میں, اسماء و صفات میں, اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں, عقیدے میں, عمل میں, فضائل میں, احکام میں, ہر چیز میں منہج سلف صالحین کا پابند ہے. اور الحمدللہ اس پر یعنی عمل بھی ہو رہا ہے اور اس کا صحیح فہم بھی موجود ہے اور اس کی دعوت بھی موجود ہے. اگر کسی نے کسی فرد کی غلطی محسوس کی ہے تو غلطی ایک فرد کی ہے, نہ کہ پوری جماعت کی. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات بالکل اپنی جگہ پر موجود اور قائم ہے کہ ہمارے جماعت اہل حدیث اسی فکر کی حامل ہے اور اسی کی داعی ہے اور اسی کسی پر عمل کر رہی ہے الحمدللہ.
اور سب لوگ جو ہے عبادت اور روحت کے اندر جو ہے غلو کر جاتے ہیں اور وہ ایک انتہائی انتہا پسندی کا مطلب شکار ہو جاتے ہیں, اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی روحت میں آ کر چند لوگ جو ہے صوفی منش فقیر بن جاتے ہیں, اور دوسری طرف جو ایسے لوگ ہیں جو مطلب آج کے زمانے میں اتنا زیادہ مادہ پرست ہو جاتے ہیں, ان کے نظریات بھی مادہ پرست ہوتے ہیں, دنیا میں پیدا ہوتا اور دنیا ہی میں کمانا یہی اسی میں جو ہے گر جاتے ہیں. ان دونوں کے درمیان مطلب اگر ہم روحت کو سامنے رکھیں تو روحت کی کو سامنے رکھ کر کیا معنی روی کا راستہ صحیح کر کون سا؟
صحیح معنی وہی جو نبی علیہ السلام کی حیاست صحیح بات ان کو حاضر ہوتا ہے. دیکھیں یہ افراد و تفریح, ان کچھ لوگ ان ایسے ظاہر بنتے ہیں کہ وہ سارے کی دنیا بن جاتے ہیں اور یعنی وہ صوفی بن جاتے ہیں اب جو ان کی اس کی صلاح ہے, اور کچھ لوگ اس قدر دنیا دار مادہ پرست ہیں کہ ان کا ہر چیز دنیا ہے. یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں, یعنی اس طرح ظاہر بننا کہ انسان سارے کی دنیا بن جائے یہ چیز خطرناک ہے. یہ وہ رحمانیت ہے جو عیسائیوں نے اپنائی جسے اللہ نے روکا, اور جہاں تک دنیا کا تکلف ہے کہ ایک انسان محض دنیا دار بن کر رہے ہیں اور دنیا کمانے میں مصروف ہو, تو اس کے لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ طائف عبد الدینار, طائف عبد الدرہم, طائف عبد الخمیصہ, طائف عبد الخمیلہ, یا اللہ جو درہم و دینار کا پجاری ہے اور کپڑے لتے کا پجاری اس کو برباد کر دے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا دار کی یہ بربادی کی دعا کی, بدعا کی. آگے فرمایا کہ وایدا شی کا فلن تاخذ, کہ اللہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے تو وہ کانٹا نہ نکال سکے اور اس کی تکلیف میں وہ طرف طرف کو مارا جائے. یہ دنیا دار کے لیے بدعا ہے. اور جو زاہد اور ان اس قدر کے اتارے کہ دنیا بن جائے تو اس چیز سے شریعت نے روکا ہے. اس میں نیا نبی کا راستہ کیا ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے, چنانچہ ایک دنیا سے ایک تعلق تھا, شادی بیاہ, کھانا پینا, تجارت کرنا, کاروبار کرنا, لیکن سب کچھ دنیا کے لیے نہیں تھا بلکہ دین کے لیے زیادہ وقت تھا. نمازوں کی ادائیگی اور خطبے اور دروس اور دین پر عمل کرنا, روزے رکھنا, تو دونوں چیزوں کو جو اس کی حدود ہیں ان کے مطابق لے کر چلا جائے, تو یہ نینا روی ہے. اور اگر انسان غلوب کا ارتکاب کرے کہ یعنی سارے کی دنیا ایسا بن جائے کہ دنیا سے بالکل بے رحمتی ہو جائے, شادی بیاہ نہ کرے, زیارت نہ کرے اور معاملات نہ کرے اور الگ تھلگ کسی جنگل میں نکل جائے یا کسی کونے میں ڈیرا ڈال لے, تو یہ چیز شریعت کی مقاصد کے خلاف ہے, اس سے قرآن نے منع کیا, اللہ نے منع فرمایا. یا ایک انسان خالص دنیا دار بن جائے, اس کے لیے بدعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو حق یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ دنیا کی حدود کے مطابق تعلق رکھے اور دین کے ساتھ دین کے حدود کے مطابق تعلق رکھے اور دونوں کو پوری نینا روی کے ساتھ لے کر چلے. یہ منحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس پر آپ قائم تھے اور صحابہ کرام بھی قائم تھے. بعض صحابہ اگر ترک کی رغبت کرتے ترک دنیا کی تو اللہ نے بھی روکتے, جیسے بعض صحابہ ہیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یعنی حکم دیا کہ یعنی انسان عفت کی زندگی گزارے اور زنا کا ارتکاب نہ کرے, تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم یعنی اختصا کر لیں, اور جو یہ قدرت ہے جو طاقت جو بندے کو زنا پر ابھارتی ہے اسے ہم ختم کر لیں, جس کو خفیر ہونا کہتے ہیں, تو کیوں نہ ہم ایسا کر لیں تاکہ اس کی پوری بے فکری ہو جائے, تو اللہ کے نبی نے اس سے روکا. یعنی اصل چیز ہے کہ بندے میں گناہ کی ایک جو ایک رغبت اور خواہش موجود ہو لیکن وہ اللہ کے ڈر سے اس پہ کنٹرول کرے, تو یہ ہمارے مطلوب ہے, نہ کہ بندہ بالکل دنیا کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو کر سمجھے کہ میں نیکی اور تقویٰ کی راہ پر قائم ہوں. یہ ہر کی وہ سوچ نہیں ہے جو مطلوب ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس حد سے دنیا ترمذی کی حدیث ہے کہ دنیا میں زاہد بن کر رہو. زاہد بن کر مانا نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو, مانا یہ کہ دنیا سے قدر واجب جو ضروری ہے وہ تعلق رکھو, شادی بیاہ ہے, معاملات, ملنا جلنا, آنا, زیارتیں کرنا, کاروبار کمانا, یہ سب کے سب شرعی حدود میں, تو اس سے شریعت نے روکا نہیں بلکہ شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے. اس طرح دین کے ساتھ بھی تعلق ہو جو دین کی حدود ان کے مطابق.
یہ غلط فہمی یہ بھی پھیلاتے ہیں کہ جو صوفی قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصحاب صوفہ وہ جو ہے تاریخ دنیا سے وہ دنیا ترک کر کے جو ہے صرف عبادت میں لگے ہوئے تھے, مسجد نبوی میں ایک الگ سے ان کے لیے جگہ مخصوص تھی, اس پر آپ تھوڑی سی روشنی لانی ہے.
اصحاب صوفہ کو بطور دلیل پیش کرنا جہالت ہے, اور یہ کہنا کہ اصحاب صوفہ تارے کی دنیا سے بہاروں کی عبادت کرتے تھے یہ بات غلط ہے. اصحاب صوفہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طلبہ کی ایک جماعت تھی جو مسجد نبوی میں رہتی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منتظر رہتی کہ آپ تشریف لائیں, تو اللہ کی وحی اترے, آپ ہم کو سنائیں, کوئی درس دیں تاکہ ہم سنیں اور کوئی مسئلہ بیان کرے تاکہ ہم سنیں, یہ ان کا اشتہار تھا. وہ طلبہ کی ایک جماعت جو نبی اسلام کے دور میں تھی اور اصحاب صوفہ کے نام سے معصوم تھی, اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جنگل میں جاتے, لکڑیاں کاٹتے اور ان کو بیچتے, اور بیچنے کے بعد جو تھوڑی بہت آمدنی حاصل ہوتی اس سے اپنی معیشت کا پورا انتظام کر لیتے کھانے پینے کا. اس کے بعد پھر وہ آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے رہے تھے اور آپ کی دروس سنتے, اللہ کی وحی اترتی وہ سنتے, اور ایک طلب علم کا ایک سلسلہ ان کا قائم تھا. تو وہ کوئی صوفی نہیں تھے, کوئی تارے کی دنیا نہیں تھے, بلکہ دنیا کی طرف وہ پوری طرح ایک تعلق جوڑے ہوئے تھے اپنے ان کمانے اور کھانے پینے کی حد تک, اور باقی جو امور ہیں شادی بیاہ کے وہ بھی آگے چل کے ان کے ثابت ہوتے ہیں, جنہیں تمام امور انہوں نے کیے. لیکن اس وقت وہ ایک پیریڈ تھا جس پیریڈ میں وہ طالب علم کے لیے مختص تھے اور وہاں رہتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا استفادہ کرتے. یہ کہنا کہ وہ تارے کی دنیا سے یہ ایک اتہام اور جہالت ہے.
گنہگار حکمرانوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے؟ چند لوگ جو ہے انتہائی پسندی سے بھی ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. گنہگار حکمرانوں کی نسبت مسلمانوں کا رویہ اور معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟
حکام جن کو اللہ رب العزت اقتدار دیتا ہے ان کے لیے شریعت کے احکام واضح ہیں کہ ان کی سمع اور اطاعت کی جائے, خروج نہ کیا جائے, بس شرط یہ ہے کہ سمع اور اطاعت کسی ایسے امر میں نہ ہو جن میں اللہ کی نافرمانی ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا اطاعت المخلوق فی معصیت الخالق, کہ جس چیز میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. اور ایک حدیث میں یقودکم بالکتاب والسنہ, کہ تم اپنے حاکم کی اطاعت کرو جو تمہاری کتاب و سنت سے قیادت کرتا ہے, مانا جو وہ ٹھیک کہتا ہے اس کو مانو اور اس کی اطاعت کرو, اس کو خروج نہ کرو, بغاوت نہ کرو. اور اگر کوئی ایسا حاکم ہو جو فاسق ہے جیسا کہ آپ نے سوال کیا, تو اس پر بھی برملا تنقیدیں کرنا اور سارے عام یعنی کیچڑ اچھالنا یا اس پر اس کو حدف کان بنانا یہ سلفی منج کے خلاف ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہیں حاکم وقت کو نصیحت کرنی ہے تو اس کا بازو تھام کر اس کو ایک طرف لے گا اور تنہائی میں اس سے بات کرو تاکہ اس کو آر محسوس نہ ہو. وہ ایک عام انسان نہیں بلکہ ولی امر ہے اور اس کے امر کی ایک حیبت ہے. تو بجائے اس سے کہ اس کی تم تحقیر اور تدلیل کرو اس کو تنہائی میں تم سمجھاؤ. اب سوال یہ کہ ہمارے پاس تو ذرائع نہیں ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں اور اس کو تنہائی میں پہنچائیں. اس کا طریقہ یہ کہ جس طریقے سے بات اس تک پہنچ سکے خط لکھ کر یا کوئی ایسا قریبی اس کا ہو جو اس کا کوئی مشیر ہے اس کا کوئی وزیر ہے جو اس کے پاس کوئی آتا جاتا ہے اس کے ذریعے آپ یہاں پہنچائیں. لیکن تاغیر نہ ہو کہ برسر عام اس پر تنقید کریں اور اس کو کیچڑ اچھالیں. تو حاکم وقت کے ساتھ جو ہمارا سلوک اور تعلق ہے اس کی حدود یہ ہے کہ اس کی سما ہے اور اس کی اطاعت ہے. ہر اس معاملے میں جو ہمارے حق میں ہے یا ہر اس معاملے جو ہمارے خلاف ہیں تمام امور میں بشرط یہ کہ اس کا فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غلط بات ہے اس پر ہم سر عام تنقید نہ کریں بلکہ اصلاح اور خیر خواہی کے پہلو کو محفوظ رکھتے ہوئے ہم اس کی یعنی اس کی رہنمائی کریں اس طرح کہ وہ بدنام نہ ہو اور اس طرح کہ اس کا کسی پر اظہار نہ ہو بلکہ آپ اور اس کا تعلق ہو تاکہ بلی امر کے امر کی جو حیبت ہے وہ برقرار رہے. تو یہ کچھ شرعی طرق ہیں جو بیان ہوئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.qurnsunnah.com.
آج کل جو ہے بہت زیادہ تکفیر کا معاملہ چل رہا ہے. حکمرانوں کو جو ہے بیٹھے بیٹھے جو ہے تکفیر مطلب ان کو کافر کہتے ہیں. اس کے بارے میں تکفیر کا حکم دینا اور یہ حکم دینے کے مستحق لوگ کون ہیں, کون دے سکتے ہیں کافر کو کہ کون کہہ سکتے ہیں؟
دیکھیں یہ جو تکفیر کا معاملہ سب سے خطرناک معاملہ آج کے دور میں یہ خارجیت ہے. وہ خارجی جن کو رسول اللہ نے کلاب النار کا کہ جہنم کے کتے ہوں گے, کیونکہ خارجی یہ تکفیری ایک گروہ تھا جو ایک امت کو مسلموں کو کافر کہتا تھا اور تکفیر معین بھی کرتا تھا فلاں کافر ہے. تو جن ذہنوں میں یہ جراثیم پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ حکام کو کافر کہتے ہیں, در حقیقت یہ تکفیری ان کا یہ ذہن بڑا خطرناک ہے, شریعت کے خلاف ہے. اس میں پہلا معذور تو یہ ہے کہ تکفیر معین طریقہ سلف کے خلاف کہ ایک شخص کا نام لے کر آپ کہیں کہ تو کافر ہے, یہ طریقہ سلف کے خلاف ہے اور کتاب و سنت کے نصوص کے منافی ہے. دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قال لاخیہ یا کافر فقد باء احدہما, کہ کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک ضرور ہے, جس کو کہا ہے یا تو وہ کافر ہے یا اگر وہ نہیں تو پھر کہنے والا کافر ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تکفیری ذہن جو منظر عام پر آ رہا ہے یہاں بھی اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگ موجود ہیں اور وہ حکام کی اور علماء کی تکفیر کرتے ہیں, تو انتہائی یہ بلند درجے کی گمراہی ہے اور خطرناک ذہن ہے. اور یہ لوگ ایک بڑی وعید کے مستحق ہیں کہ تکفیر معین کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی غلطی دیکھتے ہیں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عمل کفر ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو کافر ہے. کسی معین کو مخاطب کر کے کافر کہنا یہ میری شریعت کے خلاف ہے. ہاں کسی کا عمل ایسا ہو جس عمل پر کفر کا حکم لگایا جا سکتا ہے اس عمل کی نشاندہی آپ کریں. ایک شخص بے نماز ہے آپ کہیں کہ ترک اخلاق کفر ہے, یہ نہ ہو کہ تو کافر ہے. یہ انداز سلف صالحین کا ہے اور اسی رویے کو ہم کو اپنانا چاہیے.
اچھا مسجدوں کے ممبروں سے ناموں کا حکمرانوں کو عام لوگوں کو حکمرانوں سے بدزن کرنے کے بارے میں کیا
یہ غلط ہے؟ یہ کتنا پیدا کرنا ہے اور ایشور کی منظر کے خلاف ہے. ان حکمرانوں کے ساتھ آپ کا معاملہ خیر خواہی کا ہونا چاہیے. برسر عام ان پر تنقید کریں گے, کچھ لوگ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے اور ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا. لوگ آپس میں مختلف ہو جائیں گے, کچھ آپ کا ساتھ دیں گے کچھ آپ کی حمایت کریں گے اور کچھ آپ کے اختلاف کریں گے. تو اس فتنے کو ہوا دینے والی بات ہے. میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی اسی کو منحوظ خاطر رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی نصیحت کرنی ہے تو خلوت میں کریں. اگر خلوت آپ کو اسے میسر نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے ذریعے کریں جن کا ان کے پاس آنا جانا ہے, جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ذریعے اپنا پیغام پہنچائیں. باقی برف پر عام تنقید کرنا ممنوع ہے.
تھوڑا ہم سیاست کی طرف چلیں گے. خلافت کے قیام کا معاملہ کیا ہے؟ خلافت کے قیام کو اپنا بنیادی مقصد خراب دینے والی جماعتوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم ان سے تعاون کریں یا ان سے الگ؟
تھوڑا سا پہلے سوال کے بارے میں یہ جو فاسق حکمرانوں کے بارے میں پوچھ رہا ہم نے, اس میں ایک مقولہ ہے یعنی بعض علماء کا کہ اعمالکم اعمالکم, کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں, کیسے تم اعمال کرو گے ویسے اللہ حاکم تم پر مسلط کر دے گا. اور سبرانی کی ایک حدیث میں میں نے پڑھی, مفہوم یہ ہے اس کا کہ اگر ایسے حکمران تم پر آئیں جو فاسق ہوں, تم پر ظلم کریں, تو تم فوراً اللہ کے دربار میں توبہ کرو, یعنی وہ تمہارے اعمال کی خرابی ہے, ان پر تنقید نہ کرو بلکہ اپنے اعمال کی تو رجوع کرو کہ ہم نے کون سی خامیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ یہ حاکم ان پر مسلط ہوئے. اور اگر تم ٹھیک ہو گئے تو اللہ رب العزت خود ہی اصلاح کر دے گا. قرآن میں حدیث ہے. اچھا, جہاں تک یہ سوال ہے کہ خلافت کا, کہ بعض لوگ قیام خلافت کی ادائی ہیں اور اس خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے متفق ہو کر رہے ہیں, اس کا عرض ہے کہ قیام خلافت یہ کوئی ہدف نہیں ہے, اس کے لیے کوشش کرنا کہ ہم خلافت قائم کریں گے یہ کوئی شرعی امر نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان کوشش کرے, اس کے لیے پھر ہر سیاست کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائے, اور نہ ہی انبیاء کا راستہ ہے. انبیاء کی جو سیرت ہے ہمارے لیے اسوہ ہے. انبیاء کرام کا جو اول و آخر نقطہ ہے وہ دعوت ہے, دعوت توحید, دعوت دو, تصفیہ کرو, لوگوں کی اصلاح کرو, ان کی تربیت کرو اور توحید کو عام کرو, یہ پھیلتی جائے, بس یہ ہماری ڈیوٹی ہے. قیام خلافت ہمارے ہاتھوں میں نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. اگر ہم اللہ کی توحید کی خدمت کریں اور خدمت کرتے کرتے اس کو پھیلاتے ہمارا مستوی ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق سمجھے تو عطا فرما دے, یہ قائم کرنے سے قائم نہیں ہوتی, یہ اللہ تعالیٰ کے ودیت کرنے سے ملتی ہے اور اللہ کی عطا سے ملتی ہے. ایک بندہ گھر سے پروگرام بنا کر نکلے کہ میں نے خلافت قائم کرنی, اس کے لیے جدوجہد کرنی, اس کے لیے کچھ جماعتیں بھی آج کل موجود ہیں حزب التحریر وغیرہ, ان کا ہدف یہ ہے کہ ہم نے خلافت قائم کرنی, ممکن ہے ان کا بھی پروگرام ہو, تو ان کا ہدف ہے قیام خلافت کا. یہ ہدف انہیں انبیاء اور سلف کی دعوت سے کہاں ملتا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے یا حکومت قائم کرنا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی عبادت کرنا ہے, آپ عبادت کریں, عبادت کرائیں, لوگوں کو دعوت دیں, آپ کی دعوت پھیلتے ممکن ہے ایسے موڑ تک پہنچ جائے کہ آپ اس امر کے مستحق ہو جائیں کہ یہ اعزاز بھی آپ کو دے دیا جائے, وہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. یہ آیت اس کے خلاف آپ پڑھ لیں, اور قرآن میں جہاں بھی یہ منصب کی بات ہے تو وہ اللہ کی طرف منظور ہے, وہ اللہ کی دین ہے اور اللہ تب دیتا ہے جب کوئی اس کا مستحق ہو. اور یہ غیر فطری خلافت کا قیام, یہ امارت کا قیام, حکومت کا قیام, یہ کسی نتیجے کے حامل نہیں. نبی اسلام کے دعوت کے دور میں آپ کو پیشکش ہوئی کہ آپ بادشاہ بن جائیں, مکہ کی آپ کو پیشکش ہوئی نا, آپ بادشاہ بن جائیں, بادشاہ دے رہے ہیں آپ, ہمارے بتوں کو گالی نہ دیں, کہ نہیں, آپ نے صرف دعوت پر اپنی توجہ دی, دعوت دیتے رہے, آگے چل کے جہاد بھی شامل ہو گیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت آ گیا کہ مسلمان اس مستحق ہو گئے کہ ان کو خلافت دی جائے, تو مدینہ منورہ میں ایک بہترین اسلامی امور قائم ہوگی. لیکن اس طریق پر چلیں گے تو پھر یہ ہوگا, اور آپ پہلے دن سے یہ پروگرام بنائے کہ ہمیں خلافت قائم کرنی, اس کے نہ کوئی طرق ہے نہ کوئی ترتیب ہے. جماعت اسلامی ہے, ان کا بھی نعرہ یہ کہ پہلے حکومت پھر دین, اس کے لیے ووٹنگ, سیاست, جمہوریت, حصہ لینا, اسمبلی کے انتخابات, اور اسمبلی میں جائیں گے اور پھر اسلام لائیں گے, وہ آج تک نہ جا سکے اور نہ اسلام آ سکے. پہلے ایک دور تھا کہ ان کو دو چار سیٹیں مل جاتی تھیں, آج کل ایک بھی نہیں مل رہی.
ہندوستان میں بھی نہ ان کا کوئی
جی بالکل, اس لیے کہ منہج انبیاء کی مخالف ہے, یہ منہج نہیں, نہ یہ کوئی ترتیب ہے, کبھی نہیں ہوگا. یہ کراچی میں سیٹ ایسی تھی جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ اس سیٹ پر اگر جماعت اسلامی کا کتا کھڑا ہو جائے تو وہ جیت جائے گا, اسی سیٹ پر قاری حسین کھڑا ہوا اور اس کی ضمانت کرتے ہوگی. تم کیا دعوے کرتے ہو, یہ کیا باتیں ہیں؟ اصل بات یہ کہ تم دین کے خادم بنو, توحید اصل منج ہے, اس کو سمجھو, اس کو اپناؤ, عقیدے کا اہتمام نہیں تمہارے پاس. یعنی جہاں پر ہنسی ہیں وہاں جماعت اسلامی والے ہنسی ہیں سارے, جہاں شافی ہیں وہاں سارے شافی ہیں, حتیٰ کہ عمان میں خارجی ہیں سارے شبازی, تو وہاں جماعت اسلامی والے سارے خارجی ہیں, عقیدے کا کوئی اہتمام نہیں بالکل. تو پھر یہ کیسے, یہ تقریب باتیں نہ بالکل. یہ ہمارا کام کیا ہے, ہماری مہم کیا ہے, ہم توحید قبول کریں اور توحید کی دائی بنیں, اس کے لیے کام کریں, محنت کریں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور یہ کروائیں اور توحید کو پیش کریں. باقی اللہ رب العزت ہمیں اس قابل سمجھے گا تو عطا فرما دے گا, نہیں سمجھے گا تو یہ دین کے واجبات میں سے نہیں. قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کی, یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے خلافت قائم کیوں نہیں کی اور حکومت قائم کیوں نہیں کی. یہ بالکل یہ سبق کے منحج کے خلاف ہے. بالکل
پارلیمنٹ کے انتخابات میں شرکت کا کیا ہوتی
ہے؟ یہ باوجود باطل ہے, یہ جمہوری نظام ہے, یہ کوئی اسلام کا نظام نہیں ہے بلکہ یہ انگریزوں کا کلچر ہے, یورپ کی سیاست ہے. اور اس میں چونکہ حاکمیت اللہ کی نہیں ہے بلکہ حاکم شعب اور پبلک اور عوام کی ہے, اور یہ ترتیب باطل ہے شریعت کی روح سے. انہیں حکم اللہ دلہ حریث اللہ احکم الحاکم, حکم اور قانون اور نظام اللہ رب العزت کا. اور یہاں یعنی جو جمہوری کی تعریف کی جاتی ہے کہ عوام کی حکومت عوام پر عوام کے ذریعے, یہ غلط ہے. یہ عوام پر حکومت ہو اور کس کی ہو؟ اللہ رب العزت. یہ عوام کی عوام پر حکومت, یہ نظریہ غلط ہے. عوام پر اللہ کی حکومت, یہ نظریہ. اس کے لیے جمہوری طریقہ کار باطل ہے. اس کے لیے جو شورائی نظام ہے, دعوت دیں, تربیت کریں, تو تربیت جب ہوگی تو ایک ٹیم پیدا ہو سکتی ہے اور پھر وہ مل کر ایک حاکم کا انتخاب کر سکتی ہے اور صحیح منحج پر اس کی ایک تولیت جو ہے وہ سوار ہو سکتی ہے. یہ ترتیب ہے. باقی یہ پارلیمنٹ کا نظام, پھر پارلیمنٹ میں یہ ہے کہ جو مقننہ وہ خود ہوتی قانون سازی کرتی ہے, اور بعض وقت یہ خود بھی قانون قرآن و حدیث کے خلاف بناتی ہے. یہ سارے مقاصد ہیں. اور پھر ہمارے ہاں تو اور زیادہ جرائم پیدا ہوتے ہیں. انہیں ایک وزیر ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے تو ساری خرابیاں وہ کرتے ہیں, قبروں پر جاتا ہے, چادریں کھاتا ہے, زنا کرتا ہے, شرابیں پیتا ہے, رشوت لیتا ہے. تو یہ سب اس کا, آپ کو بھی اس کا حصہ ملے گا. آپ نے اس کو ووٹ دے کر چنا تو آپ کے ووٹوں سے وہ آ گیا ہے. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اس سیاست میں حصہ لینا, ووٹ ڈالنا یا ووٹنگ کی سیاست کو پیش کرنا, یہ اس پر دعوت دینا, اس کی کتنا چیز غلط ہے, اسے ہمیں گریز کرنا چاہیے. ہمارا راستہ دعوت اور اصلاح کا راستہ.
اگر جہاں پر مسلمان اقلیت میں
جی
وہاں الگ حکم ہے, جہاں پر اقلیت میں ہے وہاں پر کوئی الگ حکم ہے یا
ایک ہی حکم ہے؟ یعنی یہ کام شاہ اور عوام کا نہیں. مسند احمد نے روایت آتی ہے حضرت عمر کے دور میں, یعنی حج کے لیے بے تحاشا لوگ جمع ہو گئے, بڑا یعنی چاروں طرف سے لوگ آ گئے اور بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی. تو کسی نے کہا کہ کیوں نہ یہ لوگ اتنے جمع ہیں تو اگلی قیادت کا انتخاب کرنے کے, امیر عمر کے بعد خلیفہ کون ہوگا, یہ اتنے لوگ جمع ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ان موسم یجما کہ یہ سارے چرواہے اور کسان قسم کے لوگ ہیں, کھیتی باڑی کرنے والے, ان کو حکم اور منصب سے کیا واسطہ, کی کیا چیز ہوتی؟ تو یہ چناؤ یہ نہیں کر سکتے. اگر کرنا ہے ہم مدینے جائیں گے, وہاں نبی اسلام کے تربیت یافتہ خان الرائے صاحبہ موجود ہیں, ان کے ذریعے انتخاب ہو سکتا ہے, ان کا کام نہیں. تو شعب کا یہ کام کہ وہ حاکم کا انتخاب کریں, یہ ان کے لائق ہی نہیں. حاکم تو ایک بہت بڑا عہدہ ہے, حکم ایک بڑا منصب ہے. اس میں مدبر لوگ خان الرائے وہ اپنا ایک رائے اور مشورے سے کسی کا انتخاب کر سکتے ہیں. باقی جمہوری سیاست اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں.
مطلب یہ کوئی سیاسی مسئلہ بھی نہیں
ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں شمولیت کے لیے. اچھا ایک بات یہ ہے کہ اس کو ہم اپنا جماعتی منشور نہ بنائیں. بس ہندوستان میں جماعت اہل حدیث ہے, پاکستان میں جماعت اہل حدیث ہے, تو جماعت اہل حدیث بس باقاعدہ یہ طے کر لے ایک ایجنڈے کے طور پر کہ ہم نے جماعتی طور پہ اس میں حصہ لینا, یہ غلط ہے. لیکن مثال کے طور پہ آپ کے حلقے میں ایک شخص ایسا جو انتخاب میں کھڑا ہے اور آپ کو توقع ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جائے تو یہ ہمارے کام آ سکتا ہے, ہمارے دین کے لیے کام آ سکتا ہے اور بہت سے فتنے کم ہو سکتے ہیں, تو آپ اپنے طور پر اس کو جماعت کا حصہ بنائے بغیر اپنے طور پر اس کو اگر ووٹ دیتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائے, بالکل. ہاں
تو کیا جمہوریت سے کفر ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے.
ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام کافرانہ نظام ہے, جمہوری نظام کافرانہ نظام ہے, اس سے بچنا چاہیے.
تو اس میں حصہ لینے والے کیا کافر ہیں؟
یہ نہیں کہتے. یہ نظام کافرانہ ہے, حصہ لینے والے کس نیت سے حصہ لے رہے ہیں اور کیا ان کے پروگرام میں کیا مقاصد ہیں, اللہ عالم. لیکن یہ نظام کفر ہے, کافروں سے آیا ہے, کافروں نے بنایا ہے, یا تو کافرانہ نظام ہے.
حصہ لینے کا مطلب اگر ووٹ ڈالنے کی حد تک ہے تو جائز ہے؟
صرف کی سب کیا نا کہ آپ کے علاقے میں کوئی حلقے میں کیسا نمائندہ ہے جس کو, جس کی کامیابی ہمارے دین کے لیے مفید ہو سکتی ہے, یا کم از کم فتنہ کم ہو سکتا
ہے.
مثال کے طور پر ایک متاثر ہندو ہے, آپ کو خطرہ کہ اگر یہ جیت گیا تو یہ ہمارا ناسکا بند کر دے گا, ہمیں تنگ کرے گا. اس کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو معتدل ہے اور جس سے کوئی خطرہ نہیں ہے, تو اپنے طور پر آپ جماعتی سیاست میں ملوث ہوئے بغیر اپنے طور پر اس کو آپ اگر منتخب کرتے ہیں, اس حد تک تو کوئی جرم نہیں ہے, یعنی اتنا ہو سکتا ہے. لیکن بائر نظام یہ یعنی ہمارا اسلامی نہیں ہے, نظام یہ کافرانہ ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
چند ایک علماء کو کبار علماء شمار کرنے کے بارے میں کیا رائے ہے؟
یہ اس کی دو اس کی صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک علاقہ ہے, یہ ایک حکومت ہے, وہ حکومت چند علماء کا انتخاب کرتی ہے اور ان کی ایک کمیٹی بناتی ہے تاکہ لوگ اگر کوئی مسائل پوچھیں, اس کے تار وغیرہ ہیں, تو وہ سارے ان تک پیش ہوں اور وہ بیٹھے اور بیٹھ کر ان کے جواب متفقہ طور پر طے کریں اور وہ دیں, تاکہ اس سے کوئی فتنہ نہ ہو اور ایک ہی رائے ہو اور لوگ مطمئن ہو کر اس پر عمل بھی کریں. اور وہ علماء ایسے ہوں جو کتاب و سنت کے منہج کے حاملین ہیں. تو یہ تو ہے ایک حکومت کا معاملہ, اس میں ہونا چاہیے, اس کی مثالیں ملتی ہیں سلف صالحین میں بھی. اور ایک یہ کہ یعنی دنیا کی سطح پر عمومی طور پر کچھ علماء کو کبار سمجھ لینا اور باقی کو چھوڑ دینا, اس کا کوئی جواز نہیں, اس کا کوئی جواز نہیں. اور باقی بعض جو نوجوان کہتے ہیں کہ فلاں علماء جو کبار ہیں اگر وہ کسی کو تذکیہ دیتے ہیں تو وہ عالم ہیں, ورنہ وہ عالم. یہ معاملہ ایک حکومت کی حد تک ہے. حکومت اگر اپنے ملک کے علماء کی ایک ٹیم بناتی ہے, بڑے بڑے جید علماء کی, کہ وہ اس نظام کو سنبھالیں, فیصلے کریں, فتوے دیں, اس حد تک تو ٹھیک ہے. باقی بنیادی سطح پر ایک عمومی طور پر یعنی ایک ٹیم کو کبار کہہ دیں اور باقی کی کوئی اہمیت نہ ہو, یہ چیز غلط ہے.
دور حاضر کے اختلافی مسائل کے سلسلے میں کیا ان علماء سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے
ہیں؟ جی ہاں, یعنی اگر آپ کی مراد سعودی عرب کی علماء کی ہے تو الحمد للہ بڑے جید علماء, بڑے متقی پرہیزگار اور کتاب و سنت کے منہج کے فراہم رکھنے والے حاملین علماء ہیں. ان سے رجوع کرنا, مسائل معلوم کرنا, یہ واجب دین میں سے ہے اور بالکل رہنمائی لینی چاہیے ان سے.
ان کے کچھ نام بتا سکتے ہیں؟
یعنی مجھے پورے نام مستحضر نہیں ہے, لیکن جیسے شیخ صالح فوزان ہے, شیخ عبد المحسن العباد جو وزیر ہیں, شیخ صالح آل شیخ بڑے جید اور نفیس عالم دین ہیں, بڑے صاحب عقیدہ صاحب منہج عالم دین ہیں. تو ان علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے, بلکہ واجب ہے, اور ان سے رہنمائی لینی چاہیے.
ہر حالت سے صرف کسی ایک مذہب پر عمل پیرا ہونے میں انتہا پسند ہے, اس کے متعلق آپ کو روشنی ڈالیں گے.
یہ انہی غلوب کی بدترین مثال ہے, کسی ایک مذہب پر قائم رہنا, ایک شخصیت پر قائم رہنا. دیکھیں, یعنی تقریر شخصی یا ایک مذہب کو اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص کے سر پہ پورے دین کی عمارت تعمیر کر دی, ایک شخص میرا امام ہے اور پورا دین میں نے اسی سے لینا ہے, جو اس نے بیان کر لیے بس وہ میں قبول کروں گا, جس کی نفی کی میں اسے باز آؤں گا. تو یہ یعنی ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اسلام کے علاوہ اس امت میں کوئی معصوم نہیں. ہر ایک سے غلطی کا امکان ہے, بڑے سے بڑے صحابہ نے غلطیاں کی اور غلطی کا امکان ہے, معصوم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ اس چیز کو توڑ کر ایک شخصیت پر سارے دین کی عمارت تعمیر کر رہے ہیں, یہ چیز باطل ہے, یہ بات غلط ہے اور یہ حلول کی بدترین مثال ہے. ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی شخصیت ہو, اس کے اگر کوئی اقوال ہیں یا اس کے کوئی فتوے ہیں یا اس کی کوئی فقہی باتیں ہیں, تو ان شریعت پر پیش کریں. جیسے کہ سفیان بن عیانہ کا قول ہے کہ میزان اکبر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سب سے بڑی میزان اللہ کے پیغمبر علیہ طورت الاعمال, سارے اعمال اللہ کے پیغمبر پر پیش کرو, جو عمل اس میزان کے مطابق ہے وہ حق ہے, جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے. ہمیں یہی کرنا چاہیے, ہمیں ایک مذہب کو اختیار کر دینا اور ایک شخصیت پر پورے دین کو قائم کر دینا, اس کا کوئی جواز نہیں بنتا, بلکہ ہم پر کتاب و سنت کی اتباع واجب ہے.
آپ اہل حدیث یا سلفی مذہب کے بارے میں یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کا مذہب اربا کے کسی مجموعے پر عمل پیدا کرنا ہے یا کوئی بالکل الگ قسم مطلب ہے؟ اہل حدیث
احمد الحدیث کتاب و سنت کو اصل مانتے ہیں اور باقی جو علماء ہیں جیسے ائمہ کرام ہیں, تصرف صالحین ہیں, ان کے جو فقہی ان کی جہود ہیں اور کاوشیں ہیں ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی پیروی نہیں کرتے, لیکن تمام اقوال کو دیکھتے ہیں, ان اقوال کو کتاب و سنت پر پیش کرتے ہیں اور جو قول قرآن و حدیث کے مطابق اس کو قبول کرتے ہیں. اور جو قرآن کے خلاف اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو اصل ہمارا جو دلیل ہے یا مقصد شرعی ہے وہ قرآن مجید اور اللہ کی وحی اور اللہ کا قرآن بھی سب سے لگی ہوئی ہے ایک ان مکان اثرات مستقیم کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف فہم کر رہے ہیں اس کو آپ تھامو صراط مستقیم یہی ہے. اور ہمارے کہ وَإِنَّهُ لَفِكْرُ لَقَوْمِكَ یہ نصیحت آپ کے لیے بھی اور آپ کی پوری امت کے لیے کہ وہ اللہ کی وحی کو تھام لیں کیونکہ یہی صراط مستقیم تو ان کو حکم وحی کو تھامنے کا ہے نہ کہ شخصی اقوال کو. جب آخر حدیث کا منج یہ ہے کہ یہ علماء یہ ائمہ کرام ان کی جہود اور ان کی کاوشیں جنہوں نے کتابیں لکھی اور دین کو آسان بنایا اسے ہم ضرور پڑھیں استفادہ کریں لیکن ان کی وہ بات جو قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف ہے اسے چھوڑ دیں اور کتاب و سنت کی اتباع کریں. یہ ہمارا منحج ہے الحمد للہ.
اس لیے موقف کو نہ ماننے والے پر مسئلہ چینی کرنے میں تشدد سے کام لینا چاہے جائز ہے جیسے اختلافات کو کس وقت جو ہے اس کو قبول کیا جائے گا یعنی کس حد تک قبول کیا جائے گا اگر جس کے اندر اختلاف ہے تو اس میں کیا تشدد سے کام لینا چاہیے اگر کوئی اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو وہاں پر کیا کون سی رائے کیا کرنی
چاہیے؟ جو راہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ تو بڑی سہل اور واضح ہے. فرنگ دراگا تم پیچھے ان فردو ہے اللہ رسول کسی مسئلے میں اختلاف اس کو لوٹا دو اللہ کے رسول کی طرف. تو مختلف تم کی میں شہن حکم ہے اللہ تمہارا کسی چیز میں اختلاف اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے. تو اختلافی امور میں تو یہ بات متعین ہے کہ اس کو ہم اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹائیں اور دوسرا کوئی راستہ نہیں. تو ہم جن جو لوگ اختلاف کرتے ہیں یہ اختلافی اقوال کو پڑھتے ہیں انہیں بڑا خیر خواہی سے مشورہ دیں گے کہ ان امور میں وہ صرف کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں کسی اور طرف نہیں. تو باقی اگر وہ قبول کرتے ہیں تو یہ ان کی یہ بہتری ہے ان کی خیر خواہی ہے. اگر قبول نہیں کرتے تو اللہ نے ہم کو تشدد کا اختیار نہیں دیا کہ سختی کرنے کی ضرور قبول کرو. ہمارا کام سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے مخاطب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ان علیہ کا ان البلاغ آپ کا کام پہنچا دینا آپ پہنچا دیجیے یہ دعوت ہم پہنچا دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو اختلافی امور میں صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کو لوٹا دو. نبی اسلام کی حدیث بھی ہے کہ میرے بعد اختلافات دیکھو گے مخرج کے علیکم جو سنت ہی میری سنت کو سامنے یہ راستہ اس کو پیش کیا جائے. باقی تشدد روا نہیں ہے کہ ہم سختی کریں کہ ضرور مانو ہمارا کام پہنچا دینا باقی آگے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے اگر اس کے قابل ہے تو اس کو ہدایت مل جائے.
کیا اہل حدیث مباح مستحب اور مکروہ وغیرہ کے فرق کو قبول کرتے ہیں؟
یہ ان شقی اصطلاحات ہیں جو اصول فقہ علماء نے بیان کی ہیں اور یہ اہل حدیث کے جو اصول ہیں ان فقہ کے ان میں چیزیں ہیں اور قبول کرتے ہیں. باقی جو مکروہ کی اصطلاح ہے اس کی تو شرعی دلیل ہم کو نہیں ملتی. اور ہم نے دیکھا کہ سر سال ہی میں یوگ یا پورے ہے یا کارے ہے اس کو حرام کے معنی میں لیتے ہیں تو اس کو حرام کے معنی ہی بھی لینا چاہیے. جس اسلام میں کو نے اس کو استعمال کیا بعد میں اس اسلام میں کوئی مثال میری نگاہ سے نہیں گزری اللہ عالم تو اس کو ہم حرام کے معنی ہی میں لیتے ہیں.
اور دوسرا دیگر سنت سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہم اس کو رکھ کر دیتے ہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے یہ لوگ پیش کرتے ہیں خاص طور سے غربا علیہ حدیث کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ پر جو ہے وہ پانی کے چھینٹے مارتے تھے. تو یہ لوگ جو ہے نا ہر وضو سے پہلے اس طرح کا عمل کرتے ہیں کیا یہ عزت سے شمار ہے یا سنت؟
یہ حدیث نہ تھا جو ہے چھینٹے مارنے میں وضو کے بعد اس میں تو اس لیے ضعیف ہے تو زیادہ یہ قابل عمل نہیں ہے اور اس کا اہتمام ہر وضو میں کرنا کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو حدیثوں کا ضعیف ہے البتہ یہ غربا حدیث کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ہاں حدیث ضعیف بھی قابل حجت قابل قبول ہے تو ان میں ذرا تصاول ہے اس لیے وہ اس حدیث کو لیتے ہیں لیکن محدود نے اس پر چلا کی حدیث نظر پر.
کیا اہل حدیث کو کسی مسائل میں حد درجہ مداخلت کرنے اور عقائد و منحج میں بے توجہ رہنے پر نسا چینی کا شکار بنایا جا سکتا ہے؟
مداخلت سے کیا مراد آپ کی شخصی مسائل میں مداخلت؟
مطلب یہ کہ اب جیسا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک اختلاف ہے صحابہ کرام کے زمانے سے چلا رہا ہے کہ اختلاف کے یہ الگ الگ اسی حدیث کو جو ہے علماء نے الگ طرح سے استدلال کیا ہے نا جبھی اسی حدیث کو بناتے ہیں اسی حدیث سے بعض علماء نے یہ یعنی استدلال کیا ہے کہ اس کی نماز ہو جائے یعنی سورہ فاتحہ اگر امام کسی سے پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنی نہیں چاہیے اگر وہ اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے. یعنی اس طرح کا جو اختلاف ہو رہا ہے تو اس کے سلسلے میں اہل حدیث منہج کے اوپر اور عقائد کے اوپر کیا بے توجہ برت رہے ہیں, صرف کسی مثال میں زیادہ جو ہے وہ مداخلت کر رہے ہیں, یہی اصل سوال ہے.
حدیث یعنی یہ ایک الزام ہے, یہ اہل حدیث وہ جماعت ہے جو سلفی جماعت ہے. سلفی ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو سلف صالحین کے قواعد اور ضوابط جو ان کے اصول و اصول ہیں ان پر یہ قائم ہے, اور یعنی سلفی قواعد میں یا سلفی اصول میں یہ بات نہیں ہے کہ صرف فقہی مسائل پر زور دیا جائے اور باقی مسائل سے یعنی پہلے تو یہ گیت ہے یہ غفلت گیت ہے ہر کسی نے. اگر یہ کسی نے بات کی ہے تو یہ ایک الزام ہے. ہمارے یہاں فقہی مسائل کی حیثیت دوسرے نمبر پر ہے. پہلے اعتقادی مسائل جو فقہ اکبر کہلاتا ہے, عقیدہ, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, توحید الوہیت, توحید الربوبیت, ایمانیات, اس کے بعد فقہی مسائل, نماز, روزہ. تو یہ جو دخل اندازی ہے, یعنی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک مسئلہ, ایک حدیث نبی اسلام کی آگی, اس حدیث کا ایک ظاہری معنی ہے جو بغیر کسی تکلف اور تعویل کے حاصل ہو رہا ہے, اسے آپ اپنائیں بھی اور بیان بھی کریں, اس پر آپ عمل بھی کریں. باقی یہ کہ یعنی زیادہ اختلاف کو ہوا دینا اور یعنی اس حد تک کہ وہ غلو کی حد تک پہنچ جائے, یہ ہمارے منج سے ہٹ کر منج کے خلاف ہے. تو تمام امور ہمارے ہاں زیر بحث ہیں اور ان کو پڑھا بھی جاتا ہے, سمجھایا بھی جاتا ہے. ہمارے مدارس میں جو ایک منج اور سلیبس ہے وہ آپ دیکھ لیں, یعنی سارے امور ہیں, عقیدہ ہے, توحید ہے, میراث ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, ہر ایک پر تمام جوانے پر پوری بحث ہوتی ہے. یہ صرف ایک شعبے سے منسلک نہیں ہے بلکہ سب پڑھایا سکھایا جاتا ہے. لہٰذا عمومی طور پر پورے دین کو پیش کرنا اور اہم پر اہم کی ترتیب سے یہ ہمارے منہج میں الحمد للہ موجود ہے.
آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سلفی اہل حدیث میں کافی چھوٹے چھوٹے فرقے کی شکل اختیار کر گئے ہیں. منہج کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے کسی طرح کی کمی کمیونیکیشن ہم نہیں دیکھ پاتے, لیکن ان فرقوں میں یعنی الگ الگ بن کے کام کرنا یا ایک جماعت کے کام کرنا بہت سب بہتر.
یہ جو فرقے بن گئے ہیں, یہ تنظیمیں بن گئی ہیں, یہ منہج اثرت کے خلاف ہے, قطر منہج نہیں ہے, اس لیے ان کی تائید نہیں ہو سکتی اور نہ ان سے تعاون ہو سکتا. اللہ پاک نے اسے منع فرمایا, اللہ پاک کا فرمانا کہ لا تکون المشرکین من الذین فرقوا دینہم مکان الشیعہ, کہ تم مشرک نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو بانٹا اور وہ فرقے فرقے اور گروہ گروہ بن گئے. یہ تنظیمیں بنانا, جماعتیں بنانا, عارض حدیث میں کئی جماعتیں بن چکی ہیں, کئی گروہ بن چکے ہیں, یہ سب باطل ہے اور سلفی منہج کے خلاف ہے اور قرآن حدیث کے خلاف ہے. ایسی کوئی جماعت اگر آپ کو نظر آتی ہے تو وہ قطعاً کسی تعاون کی مستحق نہیں, ان کی خیر خواہی کریں, ان کو سمجھائیں کہ اس کو ختم کرو. اب چونکہ امامت کبرا نہیں, جو ایک بڑی امامت یا امارت یا خلافت, وہ موجود نہیں ہے. اب حق یہ ہے کسی علاقے میں کسی شخص نے ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک پروگرام شروع کر دیا, تو وہ اصل ہے. وہ چونکہ کام نہ پہلے شروع ہو چکا ہے, اب وہ اصل ہے, جو بھی ہے اس کا ساتھ دے. اب یہ نہیں کہ میں کل آؤں اور میں کہوں کہ میں ایک الگ جماعت بناتا ہوں, یہ موجود ہے, ٹھیک ہے, اپنا کام کرے, میں اپنا کام کرتا ہوں. اس لیے مجھے فلاں مسئلے سے اختلاف ہے, فلاں سے اختلاف ہے. بھائی اگر تمہیں اختلاف ہے بھی, نہیں بھی ہے, تو ان کا ساتھ دو. اختلاف ہے تو ان کا ساتھ دو. اس مسئلے میں اختلاف ہے اس کو ان کی اصلاح کرو. تم اصلاح نہیں کرتے بلکہ الگ ہوتے ہو, یہ گناہ ہے. الگ ہو کے ایک نئی جماعت بناتے, دوسرا گناہ ہے. اس سے بہتر یہ کہ ان کا ساتھ دو, ساتھ رہ کر کام کرو. اللہ تعالیٰ کا آج جماعت پر ہے, اور تفرق اور اختلاف کا راستہ یہ کمزوری کا راستہ ہے. تو ایسی اگر ان کی جماعتیں بنی ہوئی ہیں تو ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے, نہ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, کیونکہ یہ چیز سلفی منہج کے بالکل خلاف ہے.
یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث لوگوں کے اندر بنیادی سطح پر کوئی دعوتی مشن نہیں ہے, جیسے دوسری جماعتوں میں ہم پاتے ہیں, جماعت اسلامیہ اور جماعتوں میں, تاکہ اس سے لوگ جو ہے عام لوگ جو ہے دعوتی مہم میں حصہ لے سکے. کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ہاں تو کیا اس طرح کی موومنٹ جانا اور دعوتی مہم چلانا ضروری ہے؟
اصل میں جن لوگوں کی یہ سوچ ہے وہ لوگ دعوت کے مجال کو پہچان نہیں پائے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا تعلق ایک جمیل علی سنگھ سے پاکستان میں. یہ ایک ایسا نظم ہے جو
پاکستان کے قیام سے پہلے وہاں کے جو علماء اور وہاں کے چند عزیزوں نے بنایا اور وہ اب تک کام کر رہے ہیں. ہماری اس جمعیت کے تحت تقریباً 800 مساجد ہیں. 800 مساجد ہیں. یہ صرف مثال عرض کر رہا ہوں. اچھا, ان 800 مساجد میں ہر جمعے خطبہ ہوتا ہے, یعنی 800 خطبے ہر ہفتے ہو رہے ہیں. اچھا, ان 800 مساجد میں فجر کے بعد درس قرآن ہو رہے ہیں. ان 800 مساجد میں عشاء کے بعد درس حدیث ہو رہے ہیں. یہ تمام امور دعوت نہیں ہے کہ 800 مساجد ہیں ہمارے تحت اور ہر ہفتے جمعے کا خطبہ, یہ دعوت نہیں ہے. ہر روز درس قرآن یہ دعوت نہیں ہے. ہر روز درس حدیث یہ دعوت نہیں ہے. یعنی ایک دن میں 800 دروس, ایک دن میں 800 درس قرآن, ایک ہفتے میں 800 خطبات, یہ دعوت نہیں. الحمدللہ جو اہل حدیث مساجد ہیں ان میں یہ کام ہو رہا ہے. اور نبوی دعوت کا یہ اثرات مساجد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں کو اپنا ایک مرکز بنایا, وہاں سے دروس کیے اور وہاں سے صحابہ کو جمع کر کے ان کو وعظ کیے اور یہ دعوت پھیلی. تو الحمدللہ یہ اس چیز کو ارتکاز اس وقت انہوں نے اہل حدیث. باقی آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ نئے نئے طوروں اور نئی نئی ثقافتوں کو اپنانا اور نئے نئے مسائل کو اپنانا, اس کے ذریعے پھیلنا ہے کہ دھوپ دور دھوپ نظر آ رہی ہے, کام کچھ بھی نہیں. تو اگر یہ دعوت ہے ہم اس سے بیزار ہیں, ہمارے کوئی تعلق نہیں. ہماری دعوت کی اسس شرفی بنا جائے, دروس ہو. اور ویسے بھی دعوت دین میں دھیما پن ہے, اچھل کود نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگوں کو نظر نہیں آتی, سمجھ میں کچھ کام نہیں ہو رہا. حقیقت میں جو کام جماعت عزیز کر رہی ہے وہ کام کوئی بھی نہیں کر رہا. یعنی دروس کا اہتمام ہمارے یہاں مساجد اساتذہ ہے اور مسجد بناتے ہیں, وہاں کام شروع ہوتا ہے. تو یہ سب دعوت ہے, اس کو کیوں نہیں دعوت آپ مانتے؟ نبی علیہ السلام نے دعوت کے طرق کون سے اختیار کی؟ مسجد ہی تو اساس تھی آپ کی. دروس ہو رہے ہیں, اللہ کی وہی اثر دی ہے, مسجد جمع ہوتے ہیں, صحابہ کو سناتے اور ان کے عمل کو دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں, ان کی اصلاح کرتے. یہ سب کا سب دعوت ہے اور اسی منہج پر جماعت عزیز قائم ہے. اور الحمدللہ یہ کام نے فخر ہمارا فرمایا ہے کہ ان مساجد سے دروس اور خطبات جاری ہیں. الحمدللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام, یہ quransunnah.com کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunnah.com.
یہ تو ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ہمارے اندر جو ہے ہمارے مسجدیں ہیں جہاں پر دروس ہوتے ہیں, خطبات ہوتے ہیں, لوگوں کی جو ہے کافی اصلاح ہوتی ہے. اس کے علاوہ کہ ہمارے اندر اہل حدیث کے اندر کوئی شریف سب بھی ہونا ضروری ہے. آپ نے بتایا, نے کہا تھا کہ ابن تیمیہ, ابن تیمیہ ایسے جو سید علماء ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھری ہوئی ہیں, سنتیں جو بھر دی ہیں اپنی کتابوں میں. اور ان کا جو بھی مطلب ان کی دعوت اپنی کتابوں میں جو پیش کی ہے وہ قرآن حدیث کا ہی جو ہے نچوڑ ہے. تو اس سلسلے میں آپ یہ اس طرف کوئی توجہ یعنی اس طرف یعنی اس طریقے کنٹرول کا ہونا ضروری ہے.
جی,
تو اس کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟
لیکن مساجد کے ساتھ ساتھ ہمارے مدارس ہیں. پاکستان کا ایک ایک علاقہ, ایک ایک گاؤں اور گوٹ ہمارے مدارس سے بھرا ہوا ہے. الحمدللہ مدارس میں طلبا آتے ہیں, پڑھتے ہیں. اور یہ ایک بڑا طویل اسٹیج ہے دعوت کا. ایک مدرسے سے 10 طالب علم فارغ ہوئے. اگر 100 مدارس ہیں تو 1000 طالب علم ایک سال میں عالم بن کر نکلے, اور وہ 1000 طالب علم اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کام کرتے ہیں. تو یہ سب دعوت کا پھیلاؤ ہے. اگر کوئی ایسے مراکز آپ کی مراد ہے کہ ایسے مراکز قائم ہوں جہاں عام افراد بھی جائیں, علماء وہاں بیٹھیں, ترجمے کی کلاس ہو اور جو علمی کتابیں ہیں ان کے دروس ہوں, تو یہ چیز بھی موجود ہے لیکن اور کثرت سے ہونی چاہیے. طلاب ہیں جیسے میری مختلف اسکولوں کے کالجوں کے, ان کے لیے پروگرام بنائے جائیں, اور جو جدید وسائل جیسے انٹرنیٹ وغیرہ ان کو استعمال کیا جائے. تو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس قسم کے مراکز کا قیام بھی ضروری ہے, لیکن جو اصل بنیادی جو سلف صالحین نے دعوت کے طور پر اختیار کیے ہیں مساجد و دینی مدارس, وہ تو الحمدللہ موجود ہے. لیکن ان وسائل کو اختیار کر کے اگر عامۃ الناس کے لیے ہم دعوت کا اہتمام کریں, یہ بھی ایک امر نافع ہے اور یہ ہونا چاہیے. کسی حد تک ہے, اور زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اور زیادہ ہماری دعوت جو ہے وہ پھیلے اور مستحکم ہو.
ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر بھی کافی جو ہے شہر میں اسلامک سینٹر جو ہے ہمارے حدیث احباب جو ہے اس قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, اور اچھی خاصی لائبریری بھی جو ہے بنا گئے ہیں. اور ان کے اندر ایک مسئلہ یہ بڑھ رہا ہے کہ ان کے پاس آڈیو ویڈیو کی بہت سارے جو ہے کیسٹ وغیرہ اچھے علماء کرام کی انہوں نے جمع کر رکھی ہے,
اب وہ کہتے ہیں کہ کیا ان آڈیو ویڈیو کیسٹ کا استعمال کیسا ویڈیو کیسٹ کا اسپیشلی آڈیو کا نہیں ویڈیو کیسٹ کے استعمال کے بارے میں آپ سے کیا رکھتے ہیں؟
یہ جو ہندوستان نے خبر دی مراکز کے قیام کی اور سینٹروں کے قیام کی بڑی خوش آئیں تھے ہمیں خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو اور جاری رکھے اور قائم رکھے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ عام ہو. باقی ان مراکز میں جن جدید وسائل میں اور یہ آڈیو اور ویڈیو کیسٹوں کا استعمال تو اس میں اگرچہ اختلاف ہے آج علماء مختلف ہیں بعض اس کو جائز کہتے ہیں بعض ناجائز کہتے ہیں لیکن میرا مطلب اگر یہ ہے کہ چونکہ اس کی اساس تصویر ہے اور شریعت نے تصویر کو ناجائز کہا ہے لہٰذا ہمیں ایسے وسائل کے اختیار سے بچنا چاہیے جس میں شرعی طور پر حرمت کا پہلو ہو. ہم ایک بات اپنے آپ کو سمجھائیں اور یہ ضروری ہے اور یہ پیغام دیں اپنے ساتھیوں کو کہ دعوت کا جو نتیجہ فائدہ اور تاثیر ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہمارا کام پہنچانا اور اللہ کا کام اس کو یعنی بندے کے دل میں ڈالنا یا کامیابی دینا یا کامیابی نہ دینا یہ اللہ کا کام. تو ہم پھر شریعت کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیں؟ ہم پر جو فرض ہے وہ اپنی جدوجہد کریں اپنی حدود کے مطابق اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ایسے کوئی کام کریں جو شریعت کے خلاف ہیں اور سمجھیں کہ ستاروں کو تقویت ملے گی, یہ بات غلط ہے. ہم اپنی شریعت پر قائم رہیں کیونکہ تصویر کو شریعت نے حرام کا ہے, ہر تصویر خالص ہو یا متحرک ہو. تو انہیں کسی کے جواب کا کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا ہمیں تو ایسا کوئی وسیلہ استعمال کرنا جس میں شریف اور حرمت کا پہلو ہو اس سے استعمال کرنا چاہیے. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ مسئلہ ذرا قریب آ جائے. مسئلہ یہ کہ مثال کے طور پر ایک بڑا ایک عمارت ہے اس میں 1000 یہودی بیٹھے ہوئے اور ایک یہودی آپ کے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ اس کمرے میں اور ان سب کو کہو کہ کلمہ پڑھو, تمہارے صرف کہنے پر کلمہ پڑھ لیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے تم شراب پیالہ پی کر جاؤ, یہ شراب بھری جان میں یہ پی کر جاؤ اور جا کر دعوت دو, یہ سب کے سب قبول کر لیں. اب بتائیے کہ جائز ہو جائز نہیں؟ آپ سے قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہودی کیوں نہیں مسلمان ہوئے, آپ کو یہ سوال ہوگا کہ تم نے شراب کیوں تھی. اسی طرح یعنی جو مسائل ہیں دعوت کے اس میں جو مباح اور جائز ہے جس کو جو شریعت سے صادم نہیں ہے ان کو اختیار کریں اور دعوت کی تاخیر اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ تعالیٰ یعنی اس کو پہنچائے اس کو آگے یعنی دل میں داخل کرے, یہ اللہ کا کام ہے کامیابی
دینا وجہ ہے. لیکن آج کل چند علماء کے پاس لوگ اس طرح کے مسئلے لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو گھر میں ہر چرچ کے اندر ٹیلی ویژن موجود ہے, اب لوگ جو ہے ٹیلی ویژن دیکھیں گے, اس سے اچھا ہے کہ لوگ کسی عالم کی تقریر سنیں گے اور اس سے ان کی اصلاح ہوگی. اس پر خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اس پر خیال ہے لوگوں کو جو ہے غلط چیزیں دیکھنے سے اگر یہ چیز ان کو بچا رہی ہے ان کے لیے کوئی بھلائی کا سبب بن رہی ہے تو اس میں جو ہے استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟
یہ اس مسئلے کا اول تو قیاس سے کوئی تعلق نہیں, دوسرا یہ کہ یعنی ٹی وی سے روکنے کے لیے باقی مسائل ختم ہو گئے ہیں, یہ کتب ہیں آڈیو کیسٹیں ہیں اور دروس ہیں اور علماء کے مساجد میں یا سینٹر میں دروس ہوتے ہیں, بچوں کو وہاں لے کر جائیں, یہ مبا مسائل بھی تو موجود ہیں. ایک ٹی وی سے روکنے کے لیے صرف یہی وسیلہ رہ گئے تو ان کو ویڈیو کیسٹیں بھی دیں اور تاکہ وہ دیکھیں. وہ مانا یہ کہ قوم کو دیکھنا ٹی وی ہی ہے چاہے کسی بھی طریقے سے دیکھیں, نہیں اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. وہ وسائل ان کو دیے جائیں جو مبا اور جائز ہیں اور جن کو شریعت نے قبول کیا, اور باقی تاثیر اور اس کی نفع کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ فائدہ دے دے اللہ تعالیٰ نہ دے یہ اس کے اختیار میں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جو چیز شریعت کے مطابق ہے اس کو اختیار کریں, نتیجہ اللہ کے سپرد کر.
جو لوگ جیسا کہ بدعت کا رد کرنے اور غلط رائے دینے اور پھیلانے والوں کا جواب دینے کے سلسلے میں اہل حدیث کا جو ہے وہ کیا موقف ہونا چاہیے؟ چند علماء کا ماننا ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے یہ اہم اور بہت ضروری ہے, اور جبکہ دوسرے جاننا تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اختلاف سے کام لینا چاہیے, ایسا بول کے کہتے ہیں. اس لیے آپ کا کیا جواب؟
دیکھیے جو بدعات ہیں یا دیگر مفاصل ہیں اگر یہ نظر آتی ہے کسی شخص میں کسی معاشرے میں تو ان منہج صرف یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے نور سے اس کی اصلاح کی جائے اور ان کو مخاطب کر کے ان کی اصلاح کی جائے. یہ خیر خواہی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, عدیل المسیح دین خیر خواہی کا نام ہے. پوچھا گیا کس کے لیے؟ فرمایا کہ اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے, اور احمد المسلمین کے لیے اور حکام کے لیے سب کے لیے خیر خائی. تو سب کے لیے خیر خواہی کریں, اس لیے احمد الناس بھی ہیں, کوئی ان میں غلطی دیکھیں تو غلطی کی اصلاح کریں. مومن مومن کا آئینہ ہے, آئینے کا معنی جب آئینہ آپ دیکھتے ہیں تو اپنے چہرے کی اچھائیاں اور برائیاں سر آپ کو نظر آتی ہیں. تو اس طرح ایک آئینے کا کام دیں آپ, اس میں اگر کوئی برائی ہے تو اس کی اصلاح کریں. لیکن اصلاح میں تشدد کا منع نہ ہو بلکہ اصلاح میں خیر خواہی کا مسئلہ کا منع جو, اور اصلاح میں اصلاح کا منع جو کہ اپنے بھائی کی اصلاح کرنی ہے, نہ کہ اس کی انانیت کو ابھارنا. لیکن دو چیزیں, ایک ہے اپنے بھائی کی اصلاح کرنا اس کی تانا زنی کے ساتھ یا کسی تاغیر کے ساتھ, اور ایک ہے اس کی اصلاح کرنا اخلاص کے ساتھ. دونوں میں فرق ہے. اگر آپ اس کو تانا دیں گے, آپ اس کی برقرار مخالفت کریں گے تو اس سے اس کی انانیت ابھرے گی, اور جب انا کا مسئلہ کو بنا دیتے ہیں تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہوتی. اور ایک ہے آپ اس کی غلطی کی نشاندہی کریں بڑی خیر خواہی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ, اس طرح اس کے ضمیر کو جھنجھوڑیں, اس کے ضمیر کو بیدار کریں گے تو پھر وہ کچھ سوچے گا, کچھ سمجھے گا اور اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو اس اصلاح میں بھی جو سلفی منہج ہے جو کتاب سنت ہم کو دیا ہے اس کی پیروی ضروری ہے تاکہ فائدہ ہو تاکہ نقصان.
ریپ کا کیا مسئلہ ہے, ریپ طلب کرنا کس طرح, لوگوں سے بیعت لینے والوں کی حیثیت کیا ہونی چاہیے اور اس کے شرائط کیا ہیں؟
بیعت ولی امر کی ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں. یہ بعض گروہ بن چکے ہیں یا بعض فرقے یا بعض پیر یا بعض علماء اپنی بیعت لیتے ہیں, یہ ساری بیعت ہیں بدعت. بیعت حق ہے ولی امر کا. ولی امر وہ ہے جس کے پاس ایک ٹکڑا ہے زمین کا, اس پر اللہ کا نظام قائم کرتا ہے, آقا کا مال ہے جرا کا ظہر ہے, دو کام وہ پورے اختیار سے کرے, پوری پاور ہو اس کے پاس. ایک یہ کہ لوگوں کا مال وصول کر سکے, یعنی زکات لے سکے, حتیٰ کہ کوئی رسی روک لے تو اس پر صدار کر سکے. دوسرا یہ کہ وہ کوڑے مار سکے, یعنی اللہ کی حدیں قائم کر سکے, شرابی کو کوڑے مار سکے, زانی کو سنسار کر سکے, اور یعنی شور کا ہاتھ کاٹ سکے, کتنی اس کے پاس پاور ہو, تو اس کی بیعت جو ہے فرض ہو جاتی ہے ایسے ولی امر کی. باقی اس کے علاوہ کوئی شخص بیعت لیتا ہے یا کوئی تنظیم والا بیعت لیتا ہے یا یہ جیسے صوفیہ کے طور سے چشتی خادی اور سہر ورزی وغیرہ شادی رفائی, ان کے یہاں بیعت کا نظام ہے, یہ ساری بیعتیں بدعت ہیں اور صرف بیعت ولی امر کی ہے. نبی اسلام کے دور میں نبی اسلام کی بیعت تھی, آپ کے بعد ابوبکر صدیق کی بیعت, عمر کی, عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی, یہ خلیفہ جو ولی امر ہے. تو ولی امر ہی بیعت کا مستحق ہے, اور ایسا ولی امر اگر ہوگا اس کی بیعت فرض ہوگی. اگر بیعت نہ کی تو نبی اسلام کا فرمان ہے کہ جاہلیت کی موت مارا جائے گا, اور ایسا ولی امر اگر نہیں ہے تو پھر بیعت فرض نہیں ہے, پھر کسی کی بیعت جو ہے وہ کرنی بھی نہیں ہے. جی انہوں نے بیعت جہاد لی تھی, بیعت جہاد لی تھی اپنے فہم کے مطابق, بیعت جہاد. حالانکہ جو شروط ہیں کہ سلطہ اقتدار وہ وہاں منتفی تھی, لیکن اپنے اجتہاد کے انہوں نے جہاد کی بیعت لی تھی, اس سے استعمال کرتے ہوئے کہ نحن الذین بایعوا محمد ہے الجہاد ما بقینا ابدا, کہ ہم نے نبی اسلام کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے جب تک زندہ ہے. تو وہاں انہوں نے جہاد تو دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ بیعت کی کس کی, نبی اسلام سے ولی امر سے. تو ولی امر کی بیعت تو ہے, خالی ایک شخص اگر جہاد کا داعی ہے یا کوئی تنظیم جہاد کی داعی ہے تو اس کی بیعت کی کوئی حیثیت نہیں, بیعت صرف ولی امر کی ہے بس, اور کسی کی.
دو تین چھوٹے چھوٹے سوال میں کر کے ختم کر دیتا ہوں.
جی,
دہشت گردی کیا ہے؟ اہل حدیث علماء کا دہشت گردی کے تعلق سے کیا مطلب؟
دہشت گردی ایک لفظ یعنی بدنام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. الحمد للہ مسلمان جو ہے وہ کافر کے لیے مرحب ہے, اور ارحاب یعنی کا حکم ہے, تو رہے وہ ادو اللہ کہ تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ, یعنی یہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا. تو اس دہشت گردی کے مفہوم اور معنی کو آج بڑا غلط بنا کر بھیج دیا جا رہا ہے, حالانکہ مسلمان اس سے بالکل بری ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جس سے دہشت گردی کے مفہوم کو ہوا ملتی ہے تو اس کی ذاتی کاروائی, کوئی کہیں دھماکہ کرتا ہے, کسی بری آدمی کو قتل کرتا ہے, اس کا ذاتی فعل ہے کہ اس میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام جو ہمیں تلقین دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عمل کی اصلاح کریں, عقیدے کی اصلاح کریں, اپنے ولی امر کی اطاعت کریں, اور پھر ولی امر کے تحت اللہ کی راہ میں جہاد کریں. یہ سارے شرعی امور ہیں. باقی ایک شخص اپنی مرضی سے کہیں کسی کو قتل کرے, کسی کو دھماکہ کرے,
کسی علماء کے جو ہے یا تو کسی حکام کی اجازت کے بغیر جو ہے جو
کام جو ہے اس طرح کی جارحانہ قسم کے جو کام کرتے ہیں
وہ غلط ہے.
سروے کی نقطۂ نظر سے میں آپ سے کچھ سوالات کرنے جا رہا ہوں. اردو زبان میں قرآن مجید کی کون سی تفاظ مفید اور اچھی؟
اس میں تفصیل میں کثیر کا فیصلہ اردو میں ہو چکا ہے. یہ بہترین سردی تفصیل ہے اور اس میں محدثانہ انداز ہے. اس کا تفیر احمد اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے, انہوں نے کوشش کی قرآن کے ساتھ احادیث لائیں, احادیث کی تفسیر ہے ایک, یہ بہترین تفسیر ہے. ایک آخر میں تفاصیر ہے مولانا محمد آصف دہلوی رحمہ اللہ کی, یہ ساری سبھی بہترین تفسیر ہے. اس کے علاوہ یعنی حال ہی میں ایک حاشیہ شائع ہوا ہے یہ ترجمہ تفسیر کا, ترجمہ مولانا ہم جنا گڑی کا اور تفسیر حافظ صاحب یوسف کی, یہ بھی بہترین تفسیر ہے, مختصر ہے اور سبھی وہ بڑی گانے ہیں.
جی جی. اچھا, اسی طرح سے کوئی آڈیو کیسٹ وغیرہ جو اہل حدیث علماء کے جو آپ بتا سکتے ہیں؟
اس میں یعنی پاکستان میں بہت سے علماء ہیں جن کی ہندوستان کے علماء کے سامنے تعارف نہیں ہے, لیکن پاکستان میں بہت سے علماء جن کا یعنی سلفی منہج میں ایک نام ہے تو وہ کہتے ہیں منگوا کر ضرور رکھیں اپنے پاس, جن میں یعنی بہت سے نام ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں حسن اللہ صاحب ہیں لاہور میں, اس کے علاوہ مولانا نور پوری شیخ العزیز حافظ شریف صاحب فیصل آباد میں, حسن اللہ یوتھ حافظ مسعود عالم دوسرا حماد وغیرہ اور اسی طرح حسن اللہ صاحبی, یعنی یہ وہ طلبا علم ہے جو یعنی سلفی منحص کا فہم رکھتے ہیں تو یہ کیسے ہیں منگوائے ان کو رکھیں اور اس نشر کریں ان کو عام کریں ان کا ان سے فائدہ ہوگا. کراچی میں شیخ بریم بھٹی صاحب ہیں ہمارے کراچی میں بڑے اچھے ولی ہیں, ان کی کیسے بڑی مفید ہیں, یہاں موجود ہے جدہ میں کافی زیادہ. اچھا, جو کوشل گارڈ ہیں مولانا عبداللہ بہاولپوری ہیں, یعنی بہترین ان کا ایک انداز تھا.
آپ کے استاد
ہمارے شیخ بڑی الدین رحمۃ اللہ, یعنی میں ابھی میں نے بات کی ان کی جو زندہ ہیں جو فوج شدہ ہیں ان میں تو ہمارے شیخ بڑی الدین راشد رحمۃ اللہ ان کی کیسٹ ہیں, یعنی بڑی علمی علم سے بھرپور ہیں, ان کی تقاریر یعنی علم سے بھرپور ہوتی تھی. حافظ اللہ بہاور پوری مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ, علامہ احسان علی دہی رحمۃ اللہ اور یعنی بڑے نام ہیں, یعنی یہ کیسٹ ایک سرمایہ ہمارے لیے موجود ہیں, ان سے استفادہ ہونا چاہیے.
کتاب اللہ کو سمجھنے کے سلسلے میں سلف کا کیا ہونا چاہیے؟
وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ کتاب اللہ کو سمجھنا کتاب اللہ سے, قرآن کے بعد آتے ہیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں, مثالوں کا وقت نہیں, یہ حدیثوں کی تفسیر کرتے ہیں. تو کتاب اللہ کو سمجھنا کتاب اللہ سے, کتاب اللہ کو سمجھنا حدیث رسول سے, کتاب اللہ کو سمجھنا فہم صحابہ سے, اور کتاب اللہ کو سمجھنا صحیح لغات سے جو صحیح لغت کی کتابیں ہیں ان سے. تو یہ چار بنیادیں ہیں فہم قرآن کی علماء سلف کے نزدیک, ان سب کو اپنانا چاہیے.
ڈاکٹر اطہار احمد کی تفسیر اور گروہ سننے کے متعلق آپ کی کیا رائے؟
لیکن جس شخص میں کوئی انحراف ہو اعتقادی یا عملی تو اگر وہ اچھا کام بھی کرے تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ بیان کریں گے تو عام لوگ سمجھیں گے کہ اس کی تائید ہو رہی ہے, وہ گہرائی میں نہیں رہتے, وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی تعریف کی ہے تو اس کو ہم اس کے پاس ہم جائیں اس سے استفادہ کریں, غلط ہے. تو ہم مشورہ نہیں دیں گے کیونکہ بہت سے ایسے امور ہیں جو سلف کے منحج کے خلاف ہیں اور بعض اوقات بعض چیزوں میں انکار حدیث کی بو آتی ہے, تو یہ سب چیزیں یعنی ہم مشورہ نہیں دیں گے کہ ان سے استفادہ کیا جائے.
اور ان سب کی تفسیر کے بارے میں
اس میں کسی طرح کی بہت سی چیزیں یعنی بہت سی چیزیں ہیں رائے سے اصل سے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو یعنی جس میں انکار حدیث کی بو آتی ہے, اور بہت بعض اوقات جیسے ایک فقہ پہ غلبہ نظر آ رہا ہے اس فقہ کی ترجمانی اس میں ہو رہی ہے, حالانکہ ہم تو کتاب و سنت کے حاملین ہیں اس پر عمل کرنے والے, تو ہم تو یہ دعوت نہیں دیں گے, ہم کہیں گے جو صحیح تفسیریں ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے جو سلفی فکر کی حامل ہیں.
ہمارے اخوان کے لیے ہندوستان پاکستان کے جو اخوان ہیں ان کے جو مسائل کے لیے جو ہے اگر کیا علماء کی کوئی کمیٹی موجود ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ بڑے شریف کے لوگ جو ہے دور حاضر کے جو بھی مسائل پیش آ رہے ہیں ان سے جو ہے ان کے مسائل جو ہے وہ ان سے کمیٹی سے طلب کر سکیں, اس طرح کا کوئی قیام پاکستان میں آپ کی
اصل میں اس طرح کی کمیٹی بننا یعنی اس لیے ناممکن ہے کہ کمیٹی ایک اتھارٹی ہوتی ہے اور یہ گورنمنٹ بناتی ہے, اب افراد عام یعنی کس طرح کمیٹی بنائیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے, اور ایسی کمیٹی ہمارے علم میں نہیں ہے, تو ایسی کمیٹی ہمارے علم میں نہیں ہے جو یہاں یا وہاں جو ایسی بھی چیز نہیں ہے. البتہ بہت سے ادارے ہیں
تھوڑی اداروں کے ساتھ دعوت افطار وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور وہ ایک کام چل رہا ہے, تو وہ کام ہو رہے ہیں ان سے یہ کسی علماء کے تعلق ان سے رابطہ اور ان سے استفادہ بحال ہونا چاہیے, اور اگر اجتماعیت کے ساتھ ایسی کمیٹی بن جائے اس میں سکھا علماء شامل ہو تو یہ ایک اچھا کام ہے, اس سے علم پھیلے گا اور ایک نظم سے کام ہوگا. اگر یہ نہیں ہے تو ہمارا مشورہ اور ایک خیر خواہانہ ایک پیغام یعنی یہاں کے بھائیوں کو اور وہاں کے بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ علماء سے تعلق ضرور رکھیں, اس پرفتن دور میں بچاؤ کا راستہ علم ہے.
انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کر کے قرآن اور حدیث رکھ لیں,
نہیں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے,
چلا جائے وہ کافی,
یہ غلط ہے. یعنی علم جو ہے وہ کتابوں سے نہیں آتا, علم علماء سے آتا. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان نمبر علموں کے تعلق فضل الباری میں کہ علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے, تو علماء کے پاس جائیں, جانے کا ثواب الگ ہے, ان سے پڑھیں, پڑھنے کا ثواب الگ ہے, پھر ان کی ایک روحانیت کا اس کو فائدہ ہوگا, ان کے عمل کو دیکھ کر اور اس سے فائدہ ہوگا. تو یہ علماء کے پاس جانا, ان سے سیکھنا اور سیکھ کر عمل کرنا, یہ آج کے دور میں پرفتن دور ہے, یہ وقت کی سب سے عام ضرورت ہے.
مساجد کے نام ہونے کی صورت میں تو ہم جیسے لوگ کہاں جا کے نماز پڑھیں, یعنی یہ حکم جو ہے کس کے لیے, مطلب جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ الگ سے پڑھے, یعنی جو ان پڑھ قسم کا آدمی ہے جس کو دین کا زیادہ علم نہیں ہے وہ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟
مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے, یہ حق ہے.
نماز دوران
مسجد نماز پڑھنی ہی مسجد ہے, یہ پہلا مطلب یہ ہے. تو مسجد کون سی ہو؟ وہاں مسجد وہ ہو جس کا امام سید العقیدہ ہو, جس کا امام سید العقیدہ ہو. اگر آپ کی مسجد موجود ہے تو وہاں جانا اور جا کے نماز پڑھنا یہ فرض ہے بعض بار. اگر یہ مسجد نہیں ہے, دور دور تک نام و نشان نہیں ہے, تو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ چوہلت کی ارد مسجد متحورہ, میرے لیے پوری زمین مسجد ہے. تو اگر ایسی کوئی علاقہ ہو جہاں مسجد اہل حدیث نہیں ہے, جہاں سید العقیدہ امام ہو, تو وہاں پھر آپ اگر چند افراد موجود ہیں تو جمع ہو کر ایک جگہ کا تعین کر لیں اور وہاں جماعت کرایا کریں, جماعت سے نماز پڑھا کریں. اور اگر افراد بھی نہیں, صرف ایک ہی کنبہ ایک ہی گھر ہے, تو ایک ہی گھر کے افراد جمع ہو کے جماعت کر سکتے ہیں, تاکہ جماعت کر سکتے ہیں, تاکہ جماعت کا سوال
نہیں ہے.
اگر امام کا عقیدہ صحیح نہیں ہے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بایات میں اگر یہ سمجھتا ہے,
ہاں جی, عقیدے کی خرابی. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی اسلم عالم الغیب ہے, اس کا عقیدہ فاسد ہے, منحرف ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور ہر چیز میں صوفیوں کا عقیدہ, اس کا عقیدہ فاسد ہے, اس کی جان نماز غیب نہیں.
بعض اہل حدیث حضرات جو ہیں, یوسف قزاوی کی کتاب الحلال والحرام فی الاسلام کا ترجمہ کیا ہے, کیا یہ کتاب پڑھنی چاہیے؟ یوسف قزاوی کے بارے میں آپ کا کیا؟
اس کتاب کا ترجمہ کرنا صحیح نہیں ہے خاص اہل حدیثوں کے لیے, کیونکہ اس کے بہت سے امور ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, اور بعض علماء اس پر نقد بھی کیا ہے, نقد الحلال والحرام اس پر تنقید بھی کی ہے. تو اگر وہ پڑھیں بھی یعنی ایک تقابل کے لیے, تو ساتھ نقد بھی پڑھیں تاکہ ان کو پورا فائدہ حاصل ہو. اور شیخ البانی نے اس کی حدیثوں کی تخریج بھی کی ہے, تاکہ فاضل ہو کہ کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی ضعیف ہے, اور طریقے سے دار کہتا ہے. تو بہرحال اس میں بہت سی چیزیں ایسی جو شریعت سے مستعدم ہیں, جیسے فوٹو کو جائز کرا ہے, شریعت کے خلاف ہے. تو ہم مشورہ نہیں دیں گے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے.
گانے بجانے کے سلسلے میں کچھ
جی ہاں اس طرح محرم جی ہاں بالکل بالکل.
اچھا, گھروں کے اندر یہ مسجد حرام, مسجد نبوی اور قرآن کریم کے آیات, یہ سب بجانے کے سلسلے میں ٹکڑے اور ٹکڑے کرتے ہیں نا, تو اس کے سلسلے میں کیا ہے؟
اس کا کچھ شرعی اثر نہیں. جہاں تک مسجد نبوی اور بیت اللہ کی تصویریں لگانا ہے, تو ان میں عام طور پر فوٹو بھی ہوتے ہیں, لوگ چل پھر رہے ہیں, تو طواف کر رہے ہیں, تو نماز پڑھ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے پوتے ہیں, یعنی تصویر گھر میں لٹکائی ہوئی. جہاں تک قرآن لٹکانے کا تعلق ہے, قرآن کی کتبے توبرے وغیرہ, یہ بھی جائز نہیں, کیونکہ اس کو لٹکانے کی دو نیتیں ہیں, تین نیتیں ہیں. ایک نیت یہ کہ یہ ایک زینت ہے, یعنی کمرہ سج جاتا ہے. تو بھائی قرآن کو شو پیس نہیں ہے کہ اس کے ذریعے کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں کہ آپ اپنے گھر کو سجائیں. دوسرا یہ کہ برکت مقصود ہے, تو یہ پھر گھر کا تعویذ ہے. جیسے ایک انسان کو تعویذ لٹکانا جائز نہیں ہے, اس طرح کسی گھر میں تعویذ لٹکانا حفاظت کے لیے, برکت کے لیے جائز نہیں. تیسرا یہ کہ ایک آیت آپ نے لکھ کے لٹکا دی, اپنے بچوں کو حکم دیا کہ بیٹو یہ آیت ہے, اس کو یاد کرو, یہ چلتے پھرتے اس کو دیکھو, یاد کرو. جب وہ یاد کر چکے ہوں تو اس کو اتار کے ایک اور لٹکا دی, حفظ کے لیے اور تعلیم کے لیے. یہ مستحسن, یہ جائز, یہ اجازت.
یہ بعض لوگ جو ہے کپڑے پہننے کے ساتھ تعلق سے جو ہے آفس میں ہم جیسے لوگ جاتے ہیں, یہ ان کا وغیرہ کرتے ہیں, شرٹ کو اندر کر لیتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟
یہ مطلب اگر ٹائٹ نہیں ہے مطلب لوز ہے
لباس کا
سکتے ہیں
لباس کا معاملہ یہ ہے کہ لباس کی بدا خدا کیا ہو بدا خدا کیا ہو کیسا ہو شریعت نے اس پر کوئی تحریر نہیں کی لباس آپ کوئی بھی پہن سکتے ہیں لیکن شرعی حدود میں ہیرا ڈالا ہو اور ٹکنوں سے اوپر ہو تو آپ پہن سکتے ہیں کوئی بھی لباس
اچھا گھروں میں یہ ایکویریم وغیرہ رکھنا جس میں مچھلیاں وغیرہ پال کے ڈیکوریشن دیجیے اس کا کیا
اس میں اصل نبی اسلام کی ایک حدیث ہے ایک عورت نے بلی پال لی تو اس کو باندھ دیا اب نہ اس کو کھلا رہی نہ چھوڑ رہی حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی اللہ کے مسئلہ کو جہنم میں گئی تو جانوروں کو مچھلیاں ہوں یا پرندے ہوں یا کوئی بھی ہو گھر میں رکھ سکتا ہے لیکن اس اصل کے تحت ان کو کرایہ دلائے ان کا پورا حق ادا کرے ان کو ظلم نہ کرے پھر تو ٹھیک ہے اور اگر ان کو بھوکا چھوڑ دے ان کی پرواہ نہ کرے دیکھ بھال نہ کرے تو پھر وہ مجھے کسی کس عورت کی طرح اور یہ غریب کا مستحق ہو سکتا ہے
آخر میں ایک آخری اور ایک بہت اہم سوال لیکن اس کے لیے کافی وقت چاہیے تو مختصر انداز سے آپ کو اس کو جو ہے آپ ہمارے سامنے رکھنے سکیں دل میں حدیث کو زندہ کرنے میں بڑے طریقے کیا ہے حدیث علماء کی کیا خدمت
یہ الحمد للہ علماء حدیث کا امتیاز ہے کہ انہوں نے علم حدیث کا احیاء کیا ہندوستان میں جبکہ وہاں علم کا ایک وقت تھا کہ کوئی نہ چرچا تھا نہ نام لیوا تھا تو پہلے تو شاہ ولی اللہ محدثین رحمہ اللہ ان کی کچھ جہود مساری ہیں اور ان کے خاندان کی ان کے بیٹوں کی پوتوں کی نوازوں کی اور اس کے بعد عادل حدیث کے سرخیل اور امام المحدثین سید نذیر حسین محدثین رحمہ اللہ ان کی کوشش انہوں نے ایک جگہ پر جم کر لگ بھگ نصف صدی صحیح بخاری پڑھائی اور انہی بڑے صغیر کی علماء ان سے آ کر پڑھتے تھے حتیٰ کہ عرب علماء بھی ان سے آ کر پڑھتے تھے اور ایک خدمت کی اور جتنے بھی علماء ہیں ہندو پاکستان میں ان تمام کا سلسلہ سند اللہ کے نبی تک اگر پہنچتا ہے تو میاں صاحب کی طرف سے پہنچتا ہے یہ بڑا اعزاز ہے اور وہ عزیز عالم کے الحمد للہ تو پھر میاں صاحب کے سلام رہا ان کے سلام کے سلام رہا آگے ان کے شاگرد سلسلہ قائم ہے یعنی تقریباً یہ تیسری اور چوتھی پشت ان کی چل رہی ہے چوتھی جیسے میاں صاحب رحمہ اللہ شیخ تھے مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی کے اور مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی ہمارے استاد مولانا حاکم علی صاحب کے استاد تھے اور مولانا حاکم علی صاحب شیخ العزیز بہت بڑے عالم تھے ہمارے استاد لیکن یہ چوتھا اور تیسرا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اور خدمت حدیث جاری ہے کچھ نے کتابیں لکھی جیسے مولانا غلام مبارک پوری ہندی کی شرح لکھی اور مولانا شمس جان بھی ابو داود کی شرح لکھی پھر شاستہ کے تراجم کیے اور پھر بہت سی کتابیں شروحات اختصارات سن نسائی کی شرح مولانا اعلیٰ حمید نے لکھی تو تحریر و تقریر میں ایک خدمت کا سلسلہ موجود ہے پہلے کی طور اب بھی قائم ہے مدارس موجود ہیں جن میں حدیث پڑھائی جا رہی ہے پڑھی جا رہی ہے مدارس عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ تبرکن دورہ حدیث کر لیں بلکہ پورے فہم کے ساتھ شرور کے ساتھ ایک روحانیت کے ساتھ علم حدیث پڑھا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ اندر یہ ساری خدمات ہیں حدیث کو عام کرنے کے لیے تقریراً تحریراً مدارس مساجد الحمد للہ یہ ایک لامتناہی سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے
جانا چاہتے ہیں جس سے ان کے اندر استقامت پیدا ہو اور سنتوں پر زیادہ عمل کر لیں اور جو ہے دین اور دین کے ساتھ میں حصہ لینے کے جو ہے یہ کمی ہو
نوجوانوں کے لیے آج کے دور میں دور پرفتن دور ہے اور جو قیامت کے لیے والی فتنے بڑے کہ نبی صاحب کو فرمان بھی ہے کہ تخت الفتن کے فتنے بڑھ جائیں گے تو فتنے آ بھی رہے اور بڑھ بھی رہے ان حالات میں نوجوانوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ وہ دو چیزوں پر بطور خاص توجہ دیں ایک علم نافع کا حصول دوسرا اس پر عمل صالح علم نافع اور عمل صالح ان دو چیزوں کو توجہ دیں علم نافع کے لیے علماء سے رابطہ ان کی صحبت اور ان سے دکھا ان کے پاس جانا ان سے سیکھنا پڑھنا اور ان کے پاس بیٹھنا ایک وقت تک تاکہ ان سے ایک فیض جو ہے وہ ملتا رہے پھر اس پر عمل کریں میں سمجھتا ہوں کہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے سب سے محکم راستہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے لیکن دجال سب سے بڑا فتنہ ہے اور اس فتنے سے بچے گا وہ جس کو اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں جو دجال کے بارے میں وہ معلوم ہو جیسے کہ مہدی کا بات ہے دجال اس کے پاس آئے گا اور آ کر اپنے آپ کو پیش کرے گا اپنی جو جھوٹی کلام سے پیش کرے گا اور وہ ہر بار کہیں گے کہ میرا یقین بڑھ گیا ہے کہ تم وہی کردار ہو کیونکہ نبی اسلام نے یہ فرمایا نبی اسلام نے یہ فرمایا تو سب سے بڑے فتنے سے بچاؤ کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے تو علماء کے لیے طلبا کے لیے نوجوانوں کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ اس پرفتن دور میں یہ مختلف تنظیمیں بن رہی ہیں جماعتیں وجود میں آ رہی ہیں ان سے بالکل کٹ کر جو سکہ اور سلفی علماء ہیں ان کی خدمت میں بیٹھیں, ان سے تلمذ لیں اور علم نافع حاصل کریں اور اس پر عمل کریں, ذکر و اذکار کریں. ذکر و اذکار کا سلسلہ آج کل ختم ہوتا جا رہا ہے, صبح شام کے اذکار ہیں, نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں, بڑی اس میں برکت اور بڑی روحانیت ہے. تو ان طرق سے آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے عقیدے کا اور اپنے ایمان کا دفاع کریں گے, اور یہ وہ تربیتی امور ہیں جن پر چل کر آپ کو استقامت بھی ملے گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اس پر دوام بھی آپ کو دے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ فضیلت الشیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ ہمارے یہاں آئے اور وہ اپنے علم کے ذریعے ہمیں بہت بہترین نصیحت فرمائی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دینی بھائیوں اور بہنوں, یہ انٹرویو آپ کی خدمت میں توحید پبلیکیشن کے تعاون سے پیش کیا گیا. صحیح دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے توحید پبلیکیشن کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے. ہمارا انٹرنیٹ پتہ ہے www.quransunnah.com www.quransunnah.com.